काल में होती है जो शायद इख्तियारी गैर इख्तियारी की एक बहस तो उन्होंने की है, मसलन जो आदमी के इख्तियार में नहीं है उससे उसकी मदा नहीं करेंगे, अगर उसने इख्तियारन कोई अच्छी चीज की है तो फिर मदा करेंगे। हमद जो है ये इख्तियारी गैर इख्तियारी सब पे बोली जाती है, एक बहस उन्होंने ये की है। होगा कोई बारीक की मानों में शुक्र का माना और हमद का माना में आम खास का किया उन्होंने कि हर हमद शुक्र नहीं होती लेकिन हर शुक्र हमद जरूर होती है, क्योंकि जब आप शुक्र करते हैं तो उसमें नेमत देने वाले के शुक्र का और तारीफ का पहलू निकलता है, और हो सकता है कि आप हमद वैसे ही कर रहे हो और शुक्र ना हो। शुक्र और हमद में आम खास की बहस है, तो ये मानो कि शेड ऑफ मीनिंग के फर्क की तरफ जाते हैं, तो यही बात होगी। बहरहाल हमद का मैंने प्रेज किया गया, तारीफ किया गया, तारीफ के लिए दूसरे दो लफ्ज जो हमारे पास हैं वो मदा और शुक्र के हैं। मुमकिन है और भी हो, तहसीन भी यूं तो हो सकता है, तहसीन उर्दू में तो इस्तेमाल होता है, अरबी में तहसीन तो मैंने तारीफ नहीं होता वहां तो, यानी या इस्तेहसान उसको अच्छा समझना, लेकिन वो लफ्ज इससे बहुत नीचे के हैं, ये लफ्ज जरा ऊंचे दर्जे के हैं। इस्तेहसान यानी उसको अच्छा समझना, अप्रूवल देना, ये तो आपकी मर्जी है कि अच्छा समझे या बुरा समझे, ये मदा तो ना हुई, वो तो आपका रिएक्शन उसके बारे में है। हमद तारीफ के मन में है, प्रेज के मन में, और उसके करीब तरीन लफ्ज मदा है, और या फिर दूसरा शुक्र है। इन तीन लफ्जों पर बहस उन्होंने की है बहरहाल, इसलिए ये उर्दू वाले जो तारीफ करते हैं तो उसमें मदा और शुक्र का दोनों का मायने एक तरह से आ जाता। नहीं नहीं, ये तो कोई खुदा की तारीफ के लिए तो जरूरी नहीं है। कुरान मजीद में आता है वह युहबूना युहमदू बिमालम यफाल, कि वो लोग चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए उन कामों पर जो उन्होंने किए नहीं, लेकिन टैक्स लगा दें फिर भी लोग तारीफें करते रहे। युहबूना युहमदू बिमालम यफालू नहीं, यहां को खुदा के लिए तो हमद का बयान नहीं है। हमद के मायने तो किसी की तारीफ करना, प्रेज करना, बस ये मायना है। ये इस्तिलाह की बात और है कि अब हम हमद बारी ताला और नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और ये करते हैं, वो तो इस्तिलाही मायने बन गए ना। डिक्शनरी मायनों में हमद सिर्फ बारी ताला के लिए तो नहीं है, किसी आदमी के भी होता है कि वो कुरान का खुद इस्तेमाल जो है वो, बल्कि उन बुरे लोगों के सिलसिले में आया कि वो चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए, वहां वरना कम अज कम कुरान यही कह देता कि अं युमदा हो, कि उनकी मदा की जाए। कुरान ने वहां हमद का लफ्ज इस्तेमाल किया, लिहाजा डिक्शनरी मानों के लिहाज से तो वही है प्रेज समवन, वो मैंने बुनियादी है। कुरान ने अल लगाया है तो अल में फिर हर तरह की प्रेज आ जाती है, इसीलिए वो परवेज ने इस पर बड़ी अजीब मुशगाफी की है ना कि कायनात की हर चीज और ये और दादे तहसीन ले लेती है देखने वाले से, वो अजीब लफाजी के साथ उसने अलहमद का तर्जमा भी किया, उसकी कलम की जो जलान है ना दौर, वो तो वाकई दाद देता है आदमी कि उसने किस तरह अलहमद का तर्जमा किया। लफ्जी तर्जमे को तो छोड़ दिया, लेकिन ये कि कायनात की हर हसीन चीज और जिंदगी का हर काबिल गौर पहलू, कुछ इस तरह के उसके लफ्ज हैं, वो हर देखने वाले से बेसाख्ता दाद तहसीन ले लेती है बनाने वाले, तो वो बेसाख्ता दाद तहसीन वही हमद का तर्जमा किया ना जरा बम्बास्त किस्म के लफ्जों में। बात तो वही थी दाद तहसीन लेना, जैसे हमारे यहां कहते हैं खराज तहसीन पेश किया, तो वो खराज तहसीन और दाद तहसीन और ये इस तरह के लफ्ज है हमद में, ये सारे मायने शामिल है। आप लफाजी से काम लें तो जो भी बना लें, हमद का मेहनत बुनियादी तारीफ कर। फर्ज यह है कि कुरान ने अलहमद कह के इसमें वो जिनसियत और इस्तेगराब का जो मायना पैदा कर दिया है उससे मायना पैदा हो जाता है सारी तारीफ, वो तमाम चीज जिसे हमद कहा जा सकता है जिस पहलू से भी होती है किसी काम पर होती है वो सारे। तो ये तफसीर वालों का काम है, एराब वालों ने तो मादे में इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इसमें कोई दिक्कत पेश आती हो, कहीं डिक्शनरी में हेमीम डाल देके, हां इतना है कि आम डिक्शनरी वाला हेमीम डाल के मानों की मुशगाफी में नहीं जाएगा, लेकिन जो डिक्शनरी है खास कुरान करीम के लिए लिखी गई है वो फिर फर्क करते हैं। मसलन ये बहस कि हमद मदा और शुक्र में क्या फर्क है और कौन से मुतरादिफ फलफ्ज हैं, ये आपको मुफरदात राग़िब इस्फ़हानी में मिल जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ कुरान के मादों से बहस करता है, आम डिक्शनरी नहीं है, लिहाजा वो कहीं कहीं ये बहस कह देता है कि ये जो लफ्ज कुरान में यूं भी आया हमद या हम माना लफ्ज तीन चार आए हैं या हम मकसद है, उनमें फर्क क्या बनता है, ये शेड ऑफ मीनिंग का फर्क वो कहीं कहीं वाज़ह करता है। या शायद قرآن سے تو ان کا تعلق نہیں ہے, لیکن بعض کتابیں الفروق اللغویہ کی قسم کی لکھی گئی ہیں, یعنی ڈکشنری معنوں میں فرق کیا ہوتا ہے ملتے جلتے لفظوں میں. تو اس پہ مثلا وہ ابو ہلال عسکری کی کتاب ہے, اگرچہ کوئی خاص مرتب کتاب نہیں ہے, لیکن انگریزی میں مثلا اس قسم کی بہت سی کتابیں ملتی ہیں, سینونیمز کی آپ کو مل جائیں گی, اور پھر سینونیمز میں باریک فرق کیا ہوا ہوگا کہ پانچ لفظ ہیں بالکل سینونیم ہیں لیکن ان میں فرق کیا ہوتا ہے, ریکوائرمنٹ اور نیڈ میں کیا فرق ہے, کوئی ہے یا نہیں, فرض کیجئے اس طرح کی بحثیں کریں گے. تو عربی میں بھی ایسی کتابیں ہیں, ایک میں دو کتابیں جانتا ہوں, دونوں میں لفظ متعلقہ جگہ پہ تلاش کرنا بڑا مشکل ہے. ایک وہ ہے سالبی کی کتاب ہے فقہ اللغہ, اور دوسری کتاب ہے یہ ابو ہلال عسکری کی الفروق اللغویہ, ان میں اس طرح سے. لیکن یہ کہ ہمیں کس لفظ کو کہاں ڈھونڈنا ہوگا, یہ ساری کتاب پڑھ جاؤ تو تب کہیں جا کے ملے گا شاید. باب تقسیم کر دیے اور اس میں لفظ فقہ اللغہ کا تو جو ایک جرمن نے پتا نا ایڈیشن, وہ ہارپرٹزل یا کیا تھا پتا نہیں, مشہور ایک مستشرق یہودی تھا, اس نے جو ایڈیشن چھاپا تھا اس نے کم از کم اتنا کر دیا کہ آخر پہ سارے لفظوں کی ایک فہرست چھایا کر دی, اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سا لفظ کہاں ہے. ورنہ اصل کتاب جو مصری ایڈیشن ہے اس میں تلاش کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کن کن لفظوں کا فرق کس صفحے پہ بتایا ہوا, گروپ کیے ہوئے ہیں, ان گروپوں کی کوئی ایسی ہارڈ فاسٹ لائن نہیں ہے, اس وجہ سے بعض دفعہ اس میں ایک لفظ تلاش کرنے کے لیے ساری کتاب کے 200 صفحوں کی وارکردانی کرنی پڑتی ہے. لیکن فرق ہیں ضرور ہیں. تو جو ہم مانا یا مترا, بلکہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ جنہیں ہم مترادفات کہتے ہیں یا سینونیمز, بے عین ہی سینونیم کوئی بھی دو لفظ نہیں ہوتے کہ ایک ہی چیز کے لیے وہ دونوں لفظ وضع کیے گئے ہوں. کہتے ہیں کہ تلوار کے لیے 100 سے زیادہ لفظ ہیں اور سانپ کے لیے زیادہ لفظ ہیں, لیکن ہر لفظ کسی اور طرح کی تلوار کے لیے ہوگا, اس میں کوئی خاص کوئی فرق ہوگا, تو اس طرح سے کریں گے. یہ بھی بعض لوگوں کا قول ہے کہ صحیح معنوں میں مترادف کوئی دو لفظ نہیں ہوتے وضع کے لحاظ سے, ہم مانا ہوتے ہیں وہ ایک اور بات ہے, قریب قریب مانا ہونے کی وجہ سے ہم گنتے ہیں. تو مفردات ایک ایسی کتاب ہے, اس میں اگر آپ بحث اردو میں پڑھنا چاہیں تو شاید وہ عبدہو کی کتاب اویلیبل ہے, اس نے مفردات کا ترجمہ کیا ہے راغب اسوانی کا, اور شاید کسی حد تک نبھا ہو اصل چیز کو, خاصی زخیم کتاب ان کی ہو گئی ہے, اس میں مل جائے گا. یا پھر کہیں کہیں تفسیروں والے کسی جگہ کسی لفظ کے ضمن میں یوں ہی موج میں آ گئے تو پھر کئی صفحے لکھنے شروع کر دیے کہ ان میں فرق کیا ہے, اور بحث کرتے کرتے یوں بھی ہو جاتا ہے. اچھا آگے چلیں, کیا کرنا آپ؟ لفظ تو وہی الرحمن الرحیم ہے, اشتقاق کی بحث, اور کیا یہ ہم دونوں مادے سے ان کا تعلق ہے یا نہیں یہ تو ہم کر چکے ہیں. یہاں یہ ہے کہ یہ بھی الرحمن الرحیم رب العالمین کی طرح ہیں, یعنی یا اللہ کی صفت ہیں یا اللہ کا بدل ہے, اور ترجمہ اگر ہم صفت سے کریں تو پھر تو یہ مالک یوم الدین بھی آگے آتا ہے, پھر تو ساری صفات اردو کا قاعدہ تو پھر یہ ہے کہ صفات پہلے آئیں, اور ہم ترجمہ کریں مالک یوم الدین رحمان و رحیم رب العالمین اللہ کے لیے ساری حمد ہے, یعنی اردو کا تقاضا تو یہ ہے کہ صفت پہلے آنی چاہیے. غالباً اسی وجہ سے اکثر مترجمین نے اس کو بدل کے طور پر ترجمہ کر لیا ہے, جو کہ یوں ہے جو کہ یوں ہے. اگر یہ بات کی خبر ہوتی تو پھر اس کو جار میں ہونا چاہیے تھا الحمدللہ رب العالمین, یوں گرامر والے کہتے ہیں یہ الرحمن الرحیم پڑھ دو ٹھیک ہے, ہوگا اس میں ہم انڈرسٹوڈ سمجھ لیں گے اور ایک اور خبر سمجھ لیں گے. مالک یوم الدین کو مالک یوم الدین پڑھ لو, ایک انڈرسٹوڈ مبتدا ہوگا, لیکن دیکھنا تو یہ کہ جو قرات ہمارے سامنے ہے اس میں کیا ہے, محض گرامر کی بازیگری دکھانا تو کوئی بات نہیں نا کہ یوں بھی پڑھ لو تو میں نہ ہو جائے گا. تو الرحمن الرحیم سیدھی بات ہے کہ جر میں آیا, اور جر میں یا یہ صفت ہے یا بدل ہے اللہ کی, جو رب العالمین کی پوزیشن ہے وہی الرحمن الرحیم کی ہے اور وہی مالک یوم الدین کی. تو اس وجہ سے اردو والے ترجمہ کریں گے اللہ جو رب العالمین ہے, جو الرحمن الرحیم ہے, جو مالک یوم الدین ہے, یوں ترجمہ کریں گے. بعض دفعہ جو نہ بھی لگائیں تو اردو والے ایسے کر دیتے ہیں جیسے کہ دو تین جملے ہیں مبتدا ہیں جس کی خبریں دو تین آ گئی ہیں. بعض دفعہ اردو ترجمہ مثلا دیکھیں نا کیا ترجمہ انہوں نے کیا مخلوقات کا, جو آگے کیا کیا الرحمن الرحیم,
है नहीं किया, यानी वो खबर नहीं बना रहा है, क्योंकि खबर तो बनती ही नहीं। आगे अब देखिए उर्दू तर्जमा जो इन्होंने इस तरह किया, इंसाफ के दिन का हाकिम, तो ये ना तो ये फिक्रे बने ना इसको सिफत बना के पहले लगा सकते थे, और जो करे तो तर्जमा हो सकता था बदल के साथ जो रहमान और रहीम है, क्योंकि जो न लगाएं और कहें रहमान और रहीम है मालिक यौमिद्दीन है, तो ये एक खबर बनती है और फिर इस सूरत में तर्जमा बिल्कुल गलत होगा, या तो अर्रहमान और रहीमो मालिको यौमिद्दीन होता तो फिर हम फिक्रा कह सकते थे कि ये भी एक अलग मुब्तदा। इसीलिए उन्होंने अवॉइड किया कि ना तो यूं तर्जमा करो कि है भी ना लगाओ कि जुमला इस्मिया ना बन जाए, खबर ना बनती नजर आ, और सिफत भी नहीं बनी एक तरह से, क्योंकि सिफत के साथ तर्जमा करते तो ये फिर पहले जाना चाहिए था, वो भी नहीं बना। गालबन उनके जेन में तर्जमा बदल वाला है, लेकिन फिर भी जो और है लगाने से परहेज किया है कि असल में अरबी में नहीं है, इसलिए उसके लफ्जी तर्जमे के करीब करीब चले गए हैं। अच्छा, अब रह गया मालिक यौमिद्दीन, ये किरात में मलिक भी पढ़ा गया है और मालिक भी पढ़ा गया है, इस उन लफ्जों में से है जिसकी किरात में कोई शक नहीं है कि दो किरातें हैं। मालिक यौमिद्दीन, मालिक की जर तो उसी तरह से है जैसे रब की जर है, जैसे अर्रहमान की है, जैसे अर्रहीम की है, ये भी गोया कि या तो सिफत माने अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह तो लाम से मजरूर हुआ था इसलिए मालिक पर भी जर आई, और या उसका बदल माने जो यूं है जो यूं है जो यूं है, यूं करते जाए तर्जमा। तो मालिक की जेर तो अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक है। अगला जो हिस्सा यौमिद्दीन, तो वो मुजाफिले है, दीन यौम का मुजाफिले है और यौम मालिक का मुजाफिले है, उन दोनों की जो रफनस जर है वो अलग वजह से है, वो इजाफत की वजह से है। तर्जमा हुआ यौमुद्दीन का मालिक। अब दिन का मालिक कोई नहीं होता, दिन का मालिक यूं मुहावरे में तो आ जाए, इसलिए ग्रामर वालों को जरूरत पड़ी जी कहो मालिको अम्र यौमिद्दीन या मालिक यौमिद्दीन अल अमरा, कि वो असल मामला और हुक्म या हुकूमत जो है, अमर मैंने हुकूमत होता है ना, तो यौमुद्दीन की हुकूमत का मालिक है। ये शायद यूं ही ग्रामर के लिहाज से जरूरत पड़ी, वो इसलिए कि यौम की कोई मिल्कियत नहीं होती ना, तो वो यौम कहें कि ये बुध के दिन का मालिक है ये तो कोई बात ना बनी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यहां असल में लफ्ज अम्र हुकूमत मुराद है, और हालांकि हुकूमत का माना तो मालिक में भी मौजूद है कि वो हाकिम है यौमुद्दीन का, मालिक है यौमुद्दीन का, उसी का मालिक जिसमें मलिक किरात पड़ी है वो तो मैंने ही बादशाह का है, इसलिए अम्र का लफ्ज जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड मालिक या मलिक में मौजूद है। तो मालिक तो आम लफ्ज है, मालिक और मलिक, मलिक मैंने बादशाह होता है, मलिक भी एक लफ्ज कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है, इसकी दूसरी तरह से किरात कोई साबित नहीं, ग्रामर वालों ने बाजीगरी दिखाई है कि जी पढ़े मालिका यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन पढ़े तो ठीक है ये मुनादा हो जाएगा मुजाफ हो जाएगा, अये यौमुद्दीन के मालिक मायना तो बन जाता है, क्योंकि आगे फिर आ भी रहा है या का नाबुद या का नस्ताइन, तो उन्होंने यहीं से कहा कि यहां से ही खिताब चाहे तो शुरू हो सकता है, लेकिन मुतवातिर किरात में मालिका नहीं आया, ग्रामर में जायज है, कुरान की रिवायत के लिए उससे ये कहीं मौजूद नहीं है कि किसी ने मालिक यौमुद्दीन पढ़ा। एक बात, यौमुद्दीन से क्या मुराद है, दीन का लफ्ज दाल ये नून मादा दान यदीन, इसके कई माना किए गए हैं, एक तो ये है कर्जा देना, दान यदीनों से कर्जा देने का मायना भी पैदा होता है, और उस सूरत में मस्दर इसका दैन होता है, दैन के मायने होते हैं ऐसा कर्जा जिसकी मुद्दत मुतय्यन कर ली गई हो वापसी की, मुद्दत मुतय्यन ना हो तो वो कर्ज होता है, और जिसकी मुद्दत मुतय्यन कर ली गई हो उसको दैन कहते हैं। इस तरह से दान यदीनों दैनन मैंने मामला दैन का करना, और उसके लिए बाब तफाउल से भी इस्तेमाल होता है, तदायना या तदायनो कुरान में आया एजा तदायन तुम बिदैन नीला अजल मुसम्मन, बाब तफाउल से भी इस्तेमाल होता है, सुलासी से भी दाना यदीनों का मायना एक ये भी होता है। दूसरा मायना दाना यदीनों का जो आम मशहूर है वो है कोई दीन इख्तियार करना, اسی سے دین اسلام وغیرہ قانون کے طور پر تسلیم کر لینا یہ بھی دانا یدینوں کا معنی ہے. اور ان معنوں میں دستور اور حیات, دستور حیات وغیرہ کے معنوں میں دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تیسرا معنی دانا یدینوں کا ہے بدلہ دینا, اور اسی میں عربی محاورہ ہے تو دین تدینوں کا ماں تو دانو یا کچھ اس طرح سے, یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. گویا کہ جو دو گے وہی لو گے, جو بو گے سو کاٹو گے کے معنوں میں تو دانو کا ماں تدینو, اس طرح کا محاورہ عربی میں ہے کہ تجھے وہی دیا جائے گا جو تو جس طرح ترو جزا دے گا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دین کا تیسرا معنی جزا کا بھی ہے. تو دین کا معنی قانون, اور دین کا معنی یہ مذہب ریلیجن کا معنی بھی, اور دین کا معنی جزا بھی. ان تینوں معنوں میں قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. قانون کے معنوں میں واضح طور پر جو اس کا استعمال ہے وہ سورۃ یوسف میں ہے, جہاں وہ آتا ہے کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا یشاء اللہ, کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بادشاہ وقت کے قانون کے مطابق گرفتار نہیں کر سکتے تھے. وہاں دین الملک وہ لفظ آیا اس کا قانون کے معنوں میں. دوسرا دین جو مذہب کے معنوں میں وہ ان الدین عند اللہ الاسلام اور ومن یبتغ غیر الاسلام دینا, یہ لفظ یہاں جزا کا معنی نہیں ہے. اور تیسرا معنی جزا کا ہے. یہاں جو یوم الدین ہے یہ جزا کے معنوں میں آیا, قانون کے معنوں میں نہیں آیا. اور تفسیر اگرچہ ہماری بنیادی طور پر تو ہم تفسیر نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہمارا موضوع ہے اس وقت, لیکن یہ کہ قرآن کریم میں بعض لفظوں کا ایک جگہ ذکر آتا ہے دوسری جگہ اس کی وضاحت ہوتی ہے, تو ایک لحاظ سے قرآن مجید میں اس کی تفسیر موجود ہے. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما یصلونها یوم الدین, وما ادراک ما یوم الدین, اور جواب میں آتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, جس دن کوئی کسی کے بارے میں کچھ اختیار نہیں رکھتا ہوگا. اور الامر یوم اذ للہ, اگر یہ دیکھیں کہ یہاں یوم الدین آیا اور وہاں یوم الدین کی تعریف ہی ہے تو الامر کا ذکر اس میں موجود ہے, لہذا یہاں امر کو معذوف ماننے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی, یوم الدین کا معنی یہ بنتا ہے. تو اس طرح سے مالک یوم الدین قیامت کے لیے ہے. بعض نے جزا دینے والے کے لیے دیان کا لفظ بھی استعمال کیا ہے, اور لیکن یہ یوم الدین کا لفظ قرآن کریم کا استعمال ہے. اور دوسری جگہ وہ سورت انفطار کے آخر پر آیا یوم الدین, شاید اور بھی کہیں ایک آدھ جگہ آیا میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن یوم الدین یوم جزا کے معنوں میں ہے. بہرحال دین کے تین معنی کیے گئے ہیں اور تینوں قرآن میں موجود ہیں, اور مادہ ایک ہی ہے دانا یدینو, اسی سے آتا ہے دین قبول کرنا. مثلا دانا یدینو بطور دین بنانا قرآن میں آتا ہے ولا یدینون دین الحق, دین حق کو دین نہیں بناتے. اب یہاں دانا یدین و دین بنانا, مذہب بنانا, بطور مذہب اختیار کرنا, انہی معنوں میں استعمال ہوا. تو اس طرح سے الدین القیم وہ قانون کا معنی, ہاں جی وہ قانون کا معنی کریں تو دین دستور کے معنوں میں آتا ہے, قانون کے معنوں میں تو آیا ہے نا. اب ذالک الدین دین القیم میں تو وہ دین مذہب کے معنی میں, دین الحق کا معنی تو پھر ہم اسلام ہی کا کریں گے, کیونکہ اسلام کو بطور قانون دین کیوں کہتے ہیں وہ تو ایک اور بات ہے نا, کہ دین مذہب کا معنی کیا ہے, دستور کا ہے, کیونکہ دین کا معنی قانون کا ہے وہ اور بات ہے, لیکن دین کے لفظ کا پکے مزید ترجمہ کرنے کی ہم تو نہیں سمجھتے کوئی ضرورت ہو. زیادہ مذہب سے زیادہ بڑا لفظ ہے, قرآن کریم نے استعمال کیا ہے تو اس کا تو چینج کرنے کی نہیں ضرورت. بہرحال تین لفظ ہیں, اور قرآن کریم میں دان یدین و دین استعمال کرنا وہاں ہرگز جزا دینے کے معنوں میں نہیں ہے, اور جہاں جزا دینا کے معنوں میں قرآن میں نہیں دان یدین استعمال ہوا. تو دین و کما تدین و تو دان, جیسے تو کرے گا ویسے بھرے گا, یہ قرآن کریم میں اس قسم کا کوئی محاورہ استعمال نہیں ہوا, عربی کا ہے. اور دین بمعنی مذہب استعمال ہوا ہے. مذہب اور دین میں کیا فرق ہے اور ریلیجن میں یہ ایک الگ بحث ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب تو ہم عام طور پر فقہی مذاہب کو کہتے ہیں نا, محدود سا لفظ ہے عربی میں, تو دین کا لفظ زیادہ وسیع ہے. وہ پرویز صاحب جو کہتے تھے کہ یہ اسلام دین ہے اور یہ اور اس طرح سے بات کرتے تھے گویا کہ انہوں نے کوئی ڈسکوری کی ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے، ہمارے تمام تفسیروں میں یہ چیز ملتی ہے کہ دین کا لفظ زیادہ جامع لفظ ہے. ہاں اردو میں مذہب کے مقابلے پر اگر اسے کہا جائے تو ٹھیک بھی ہے، کیونکہ عربی میں تو مذہب اور دین میں دونوں میں بڑا فرق ہے، لیکن اردو میں مذہب بمعنی ریلیجن ہے اور دین بھی بمعنی ریلیجن ہے، اس لیے اگر مذہب اسلام کہہ دیں تو اردو میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اردو میں سنوں نے موقع رہ گیا ہے لفظ مذہب بھی، وہاں مذہب سے مراد مذہب فقہ ہی نہیں ہوتا بلکہ عام ریلیجن کے معنی میں آتا ہے، لہذا کسی زبان کا جو محاورہ اس کے مطابق لینے چاہیے. تو یہاں بہرحال سب نے کیا مالک یوم الدین، یعنی قیامت جزا کے دن کا مالک، کیونکہ اس دن سب کو جزا سزا ہوگی، اور سورۃ الانفطار کے آخر پر اس کی تعریف بھی کی گئی مالک یوم الدین. یہاں تک تو اللہ کے لیے غائبہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. آگے ایک دم غائب، یہ تو غائب کا صیغہ ہی ہے نا، جیسے تھرڈ پرسن کی آپ بات کر رہے ہو، سارے فکرے اس طرح ہیں. آگے ایک دم سیکنڈ پرسن کی بات شروع ہو جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہی وجہ ہے کہ بعض نے کہا جی مالک سے ہی سیکنڈ پرسن کی بات شروع ہوتی ہے، مالک یوم الدین، اے جزا کے دن کے مالک. لیکن غائب میں کریں تو وہ اللہ کی جو لازمی صفات ہیں بنیادی، اب اس میں صفوں کے صفے اور بلکہ جلدیں لکھ ڈالی ہے لوگوں، یہ تینوں باتیں چھوٹی تو نہیں ہے نا، کہ اللہ کی تین صفات، رب العالمین بیان ہونا، الرحمن الرحیم بیان ہونا، مالک یوم الدین بیان ہونا، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، عقیدہ توحید کی اور خدا کی صفات کی اور قیامت وغیرہ سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے جامع طور پر. وہ تو تفسیر والوں کا ایک میدان ہے اور بعض نے اس پہ بہت کچھ لکھ ڈالا. امام رازی کو دیکھیں تو وہ بالکل ایسے فارمولے بناتے ہیں کہ اس سے جی پانچ مثلے یوں نکلے، اور پانچ سے پھر پانچ یوں نکلے، اور پھر پندرہ سے پچیس یوں بن گئے، وہ اس طرح سے ہی کرتے رہتے ہیں. ہاں جی کہ اس سے یہ مسئلہ نکلا، پھر اس سے فلاں نکلا، پھر اس سے فلاں نکلا، وہ گنتے ہی رہ جاتے ہیں. تو یہ خطاب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اور کوئی دقت نہیں ہے. نعبد کا مادہ بھی ہم جانتے ہیں، عبد یعبد عبادت کرنا، نستعین و عین و نون مادہ ہے، اور استعان یستعین و استعانتن، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ اس میں ایاک کا ذکر قابل غور ہے کہ یہ ایاک پہلے کیوں آیا. آپ ضمیر منصوب منفصل پڑھ چکے ہیں کہ ایک دو تین ضمیر منصوب متصل، مثلا آپ کہیں ضرب نی، اس نے مجھے مارا، یا ضربت ہو، میں نے اس کو مارا. یہ ہو جو آیا یہ متصل ہو کے ضمیر منفصل، ایک تو صورت یہ ہے. دوسرا ہے ایاہ، ضربت ایاہ، میں نے اس ہی کو مارا، یہ بھی استعمال ہے. اور ضربت ہو اور ضربت ایاہ میں فرق کیا ہے، ضمیر منفصل سے کیا معنوں میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، یہ بحث بھی جہاں ضمیر منفصل پہ بحث کی ہے لوگوں نے، وہاں یہ کی ہے کہ اس سے ایک جسے حسر کہتے ہیں نا، یہ زور وہ پیدا ہوتا ہے. مثلا ضربت ہو کا معنی میں نے اسے مارا، ضربت ایاہ کا معنی ہے میں نے اسی کو مارا، کسی اور کو نہیں مارا. اس طرح سے یہ معنی اگر ہے تو پھر یہاں یہ اور بھی بات صحیح ہے، وہ کہ یہ جو قید جسے حسر کہتے ہیں عربی میں، کہ معصور کر دیا مینوں کو کہ اور کدھر جانا ہی نہیں ہے، تو پھر اگر یہ ہوتا ہے نا نعبد ایاک، دیکھیں پہلی صورت تو تھی نعبد کا، ہم تیری عبادت کریں، نعبد کا و نستعین کا، سیدھی بات ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، تیج سے مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے، یہ سیدھا فعل ہوتا. اس کو اگر ایا بعد میں لگاتے تو یوں ہو سکتا تھا نعبد ایاک و نستعین ایاک، یہ عربی میں غلط نہیں ہے، درست ہے بالکل، کہ آپ فعل پہلے لگا دیں اور ایا کی ضمیر منفصل بعد میں لگا دیں، لیکن فرق ہو جائے گا معنوں میں. نعبد کا اور نعبد ایاک میں فرق ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس کا معنی ہوتا ہے تیری ہی، اور پھر ایا کو پہلے لگائیں تو پھر وہ ہی والا معاملہ اور بھی بڑھ جاتا ہے. ایاک نعبد، اس وجہ سے اردو والے اب اس کہ ایاک بعد میں بھی آتا تو ہی تو لگنا تھا، ایاک پہلے آ گیا تو پھر وہ صرف اور کچھ اور شاید اضافہ بھی اس وجہ سے کرنا پڑا. کیا کیا انہوں نے، یہ ہی کے ساتھ ترجمہ کیا، اگر صرف بھی لگائیں تو پتہ نہیں نادرست ہو، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آٹھ دس ترجموں کو سامنے رکھیں کہ کس نے ہی لگایا ہے، کس نے تجھی لگایا ہے، کس نے صرف تجھی لگایا ہے، تو وہ سارا اس کو زور لگانا پڑا ہے کہ یہ جو ایا کا پہلے آ گیا ہے اس کے پورا جو امپورٹ ہے وہ زور جو ہے اس کا وہ ہم کیسے لائیں اردو محاورے میں، اس میں کسی نے تو ہی تک بات ختم کر دی، بعض نے ہی سے اور اضافے کیے ہیں لفظوں کے، وہ اس وجہ سے کہ ایا کا بعد میں نہیں آیا پہلے آیا ہے، لہذا وہ زور ہم اردو میں کس طرح ظاہر کریں اس کے لیے کرنے پڑتا تھا۔ ایا کا نہ بولو، تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یا چاہیں گے، ایک طرح کا یہ وعدہ بھی ہے۔ یعنی عربی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضارع اور مستقبل اور حال دونوں کے معنی دیتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو صرف حال سے مانے یا صرف مستقبل سے متعلق مانے۔ اس لیے اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تجھ ہی سے عبادت، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اسی تیری، یہ بھی درست ہے، اور کہیں تو یہ ایک وعدہ بھی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کیا کریں گے اور تو اسے ہی مدد مانگا کریں گے، ترجمے کی گنجائش تو موجود ہے، ممکن ہے کسی نے اس طرح سے بھی کر ڈالا ہو۔ اور باقی یہ کہ غائب سے تھرڈ پرسن سے سیکنڈ کی طرف کیسے آیا، تو یہ قرآن کریم کے اسلوب میں بیان ہوتا ہے تفسیر والے، یہ تو بہت جگہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہیں کہیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ شیطان کو خطاب کرتے کرتے ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر چلی جاتی، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے جو اصول تفسیر پہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس طرح کے پوائنٹ آؤٹ چیزیں کی ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے میں فلاں فلاں بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان میں سے ایک انتشار ضمیروں کا بھی ہے کہ ضمیر کو سمجھنا کہ کیسے فس گفتگو میں یہ عام ہو جاتا ہے، اس لیے بعض نے کہا یہ خطبات ہیں، تقریریں ہیں، اس میں ایک بات سے دوسری کی طرف آ سکتے ہیں، یہ اس کے خصائص میں سے ہے، گرامر کی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین خطاب کا صیغہ ہے، اب آگے سارا خطاب چلتا ہے، گویا کہ مالک یوم الدین تک وہ حمد کا سلسلہ اور اللہ کی صفات کا ختم ہوا، اب گویا کہ اب تفسیروں والے وہ توحید ہوئی، اب رب سے رابطہ قائم ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ بھی ایک انداز ہے بات کرنے کا۔ تو دعا آتی ہے پہلی اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا میں اہدی ہدا یہدی کا فعل امر ہے، اور اہدی یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہدا یہدی یہ یائی ہوگا، ہدا یہدی فعل امر بنے گا، اہدی افعل کے وزن پر، اور اس کی گردان کر سکتے ہیں آپ، اہدو یا اہدو، نہیں دو زیر اور پیش کا پیش ہی ہوتا ہے، زبر کی زبر رہتی ہے، ہاں جی اہدو اہدی اہدیا اہدینا یہی بنے گا اس کی گردان، افعل اف اضرب کے وزن پر ہے اس کی گردان، ضرب یضرب یہ گر گئی، اچھا ساکن ہونی تھی لیکن چونکہ یہ اہل ادب وہ گر جاتی ہے۔ اب اہدے کا معنی ہے تو ہدایت دے، اردو میں وہی ترجمہ میں ہدایت کرتے ہیں، ہدا یہدی کے بعد اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں اور خود قرآن کریم میں تو تین صورتیں نظر آتی ہیں کہ ہدا بغیر پرپوزیشن کے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دو پرپوزیشن الا اور لے کے بھی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہدا ہو لے صراط قضا و قضا، اور ہدا ہو الا قضا و قضا، اور سیدھا ہدا بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اہدنا الصراط المستقیم، ایک تو ہوا نا جس کو دکھا، ہم کو دکھا، یہ تو ہوا مفعول پہلا، ایک ہے اس کا دوسرا مفعول کہ فلاں چیز دکھا، یہ اگر عربی گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ تین طرح ہو سکتا تھا، اہدنا الصراط المستقیم جیسے یہاں، اہدنا الی الصراط المستقیم، اہدنا للصراط المستقیم، یہ کہیں کہیں ہدینا ہم الا اور کہیں ہدا ہو لے قضا، یہ قرآن میں استعمال ہوا، معنوں میں کوئی فرق میرے خیال میں تو نہیں ہے، تینوں پرپوزیشنوں کا استعمال ہے اور ایک معنوں میں آتا ہے۔ تو یہاں اہدنا کا بعد جو اثرات آیا ہے وہ لے یا الا کے پرپوزیشن کے بغیر ڈائریکٹ مفعول آیا ہے، مفعول یعنی بنفس ہی اس کے ساتھ، باقی رہ گیا اس کے دو مفعول ہمیشہ ہوں گے، ایک تو وہ جس کو ہدایت دی اور ایک جس راستے یا جس کی طرف ہدایت کی وہ دوسرا مفعول ہوگا. تو دیکھیے پہلا مفعول نا ہے, دوسرا الصراط ہے. اہدنا الصراط, ہم کو دکھا راستہ. نا پہلا مفعول ہے ضمیر متکلم, الصراط المستقیم اہدے کا دوسرا مفعول ہے اور دونوں صفت موصوف ہیں. الصراط المستقیم مفعول منصوب ہے. نون الف نا جو ضمیر ہے آپ جانتے ہیں نا ضمیر مجرور بھی ہوتی ہے منصوب بھی ہوتی ہے, لیکن یہاں منصوب ہے مفعول کے طور پر آئی ہے نا. اچھا الصراط المستقیم, صراط مستقیم یا سیدھا راستہ یا درست راستہ, وہ صفت موصوف ہو کر منصوب ہے. اب رہ گئے یہ دونوں لفظوں کا اشتقاق. صراط کے لفظ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اصل سین ریت توئے کے ساتھ ہے لفظ, چنانچہ بعض قراتوں میں یہ سین کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے, کوئی زے کے ساتھ پڑھتے ہیں, کوئی اشمام گنتے ہیں قرات والے, زے اور سواد کے درمیان خدا جانے کو قاری اسے سمجھتا ہو تو سمجھتا ہو کہ وہ کیسے پڑھا جاتا ہے. یعنی اس طرح پڑھے کہ نہ زے معلوم ہو نہ سواد معلوم ہو. پڑھتے ہوں گے گرامر کی تجوید کی کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہوتا ہے, ہمیں پریکٹیکلی نہیں موقع ملا کبھی کہ وہ کس طرح ہوتا ہے, لیکن یہ بات سب نے لکھی ہے کہ صراط اصل لفظ سین کے ساتھ ہی, لیکن سواد کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ آگے آ رہی تھی توئے, تو یہ توئے تے وغیرہ یہ سین ایسے لفظ ہیں کہ ان کو بس ایک لفظ کے قریب آنے سے دوسرے پر بھی کچھ اثر ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. وہ پڑھے تھے نا آپ نے باب افتعال اور تفاعل میں, تو اس طرح سے آگے توئے آنے کی وجہ سے انہوں نے کہا جی ادھر بھی سواد بول دیتے ہیں, ویسے لفظ تو سین ہی تھا. اچھا تو معنی اس کا راستے کا ہی ہے. قرآن کریم میں ان معنوں میں سبیل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, طریق کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, صراط کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. یہ تین لفظ تو قریب قریب ہم مانا ہے, ان کی تذکیر و تانیث میں فرق ہے. مثلا سبیل جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے, سمائی ہے مؤنث, اور صراط جو ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے, ھذا صراط ربک, اور سبیل کے بارے میں آتا ہے ھذہ سبیلی. اس طرح سے طریق کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں. مادہ میں یہ باعث بھی بعض جگہ پڑی ہے, وہ ڈکشنری لغوی معنی والی بات کہ جی صراط کو صراط کیوں کہتے ہیں. اب انہوں نے اس کے ورب کو دیکھا تو شاید سارا تھا یسروتو یا یسرتو کے معنی ہوتے ہیں نگل جانا, نگل لینا کسی چیز کو. تو انہوں نے کہا جی راستے کو صراط اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چلنے والے کو ایسے نگل لیتا ہے جیسے آپ کے پیٹ میں لقمہ جایا پھر انتڑیوں میں چلتا چلا جاتا ہے. یعنی یہ صراط کا معنی کہ چلنے والا اس میں غائب ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے, شاید اس وجہ سے کہتے ہو سکتا ہے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پکی بات بھی ہو. بہرحال صراط کا معنی راستے کا ہے. رہ گیا مستقیم, آپ جانتے ہیں قاف واو میم سے یہ باب استفعال ہے. استقامہ یستقیم مصدر استقامت, اور اس سے اسم فاعل بنے گا مستقوم جو کہ پڑھا جائے گا مستقیم, اور مستقیم کے معنی صراط کی صفت ہوں گے. اب رہ گیا کہ استقامہ کا کیا معنی ہے, میں اس کو ختم کر دیتے ہیں. قاف واو میم قام یقوم, قام یقوم سے اقام یقیم قرآن میں استعمال ہوا ہے, استقامہ یستقیم استعمال ہوا ہے, خود قام یقوم بھی استعمال ہوا ہے, قوم یقوم بھی شاید کہیں استعمال ہوا ہو, یقومون نہیں, بہرحال عربی میں ہے تقویم, تقویم کا لفظ تو قرآن میں استعمال ہوا ہے لیکن ماضی مضارع شاید نہ استعمال ہوا ہو. تو مستقیم استقامت سے ہے. استقامہ یا استقیموں کے معنی تو بنتے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہو جانا. قرآن میں آتا ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر اس پہ مضبوطی سے جم گئے. ان معنوں میں مستقیم کا معنی تو وہ بنتا ہے جو آدمی جم گیا ہو کسی چیز پر اور ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہو, پھر اس کے معنی سیدھے کے یا مضبوط کے یا ایسا راستہ جس سے ادھر ادھر ہٹنے کا کوئی امکان نہ ہو, ان معنوں میں یہ سیدھے راستے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اور یہ ایک طرح کا وہ ہے جیسے جیومیٹری کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے سٹریٹ لائن کی, ہاں وہ یعنی دو جیومیٹری کی ڈیفینیشن یہ ہے خط مستقیم کی کہ دو مقامات پلیسز کے درمیان جو شارٹیسٹ پاسبل راستہ ہے, یہی ہے نا. وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور نے ایک لکیر کھینچی اور ٹیڑھی لکیریں کھینچی, تو جیومیٹری کی تعریف تو یہی ہے خط مستقیم کی سٹریٹ لائن کی کہ دو پوائنٹس کے درمیان جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے وہ خط مستقیم ہے. تو ان معنوں میں یہ سیدھا راستے کے معنوں میں بھی آتا ہے, اور مضبوط راستے کے معنوں میں بھی آپ چاہیں تو لے لیں. اب مستقیم کا ترجمہ استقامہ کے لفظوں کی بنا پر کہ ثم استقامو سے کسی نے شاید مضبوط راستہ لیا, کسی نے شاید درست راستہ لیا, کسی نے سیدھا راستہ کیا, وہ سمجھ لینے چاہیے. کیونکہ سیدھے کا معنی اس میں ایک جیومیٹریکل ڈیفینیشن سے آتا ہے, ویسے اصل معنی تو قوام کا, اور قوام کے معنی مضبوطی کے بھی ہوتے, اس میں بھی شک نہیں ہے. تو اس میں مضبوطی کا مفہوم تو ہے, سیدھے ہونے کا مفہوم بھی ایک لحاظ سے ہے. اب پتہ نہیں انہوں نے کیا ترجمہ کیا. چلا, اب یہ چلا سے ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ہدا یادی کا معنی کیا ہوتا ہے. کیا کسی کو صرف راستہ دکھا دینا آگے چاہے وہ کنویں میں گرے یا کہیں جائے, یہی ہوتا ہے, یا اس کو منزل تک پہنچا دینا بھی اس میں ہوتا ہے. یہ ایک دلچسپ بحث پیدا ہوئی ہے قرآن میں, اس کے مختلف استعمالات ہیں. کہیں یہ بھی معنی ہے کہ منزل تک پہنچا دیا, ولی یہدی کا صراطم مستقیمہ اس طرح سے بھی آیا ہے, اور کہیں صرف بتا دینا وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. ہم نے سمود کو بھی ہدایت تو دی تھی مگر مانے نہیں, تو ہدایت دینے کا معنی یہاں ہے. یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ سمود کو منزل مقصود پہ پہنچا دیا تھا, صرف راستہ دکھا دینے کے معنوں میں آیا. تو قرآن کریم کے استعمالات دیکھیں تو یہ سارے معنی ہی بنتے ہیں کہ منزل مقصود دکھا بھی دے, منزل مقصود تک پہنچا بھی دے, اور سارے معنی بنتے ہیں. اور صرف دکھا دینا, صرف بتا دینا, یہ ساری باتیں آتی ہیں. اب یہاں آتا ہے انک لا تہدی من احببت, یہاں ہرگز یہ معنی نہیں, کیونکہ راستہ دکھانا تو حضور کا فرض ہے اور دکھا سکتے ہیں کہ بھئی یہ سیدھا ہے یہ غلط ہے. لیکن پھر کہنا کہ تو جسے چاہے راستہ نہیں دکھا سکتا, سازار ہے سیدھے راستے کی طرف لا نہیں سکتا مراد ہے, ورنہ دکھانے میں کیا حرج ہے؟ اس میں کون سی ناممکن بات ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں بھئی سیدھا راستہ یہ ہے غلط وہ ہے. تو یہاں تہدی کا معنی دوسرا بنتا ہے. لہذا ان تین معنوں کے درمیان اس کے معنی گھومتے ہیں, صرف کسی کو راستہ بتا دینا, راستے تک پہنچا بھی دینا, اور سہولتیں دینا وغیرہ, منزل مسوق تک پہنچا دینا, یہ سارے معنی. اب موقع کے مطابق دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو, کیونکہ ہدا میں یہ تینوں چیزیں موجود ضرور ہیں. ہو سکتا ہے ہدا الہ ہدا مفعول بنفس ہی آئے, اور ہدا لے کے ساتھ بھی کوئی فرق پڑتا ہو, شاید استعمالات کو دیکھنے سے یہ پتہ چلے. لیکن یہ تینوں معنوں میں گھومتا ضرور ہے. کسی کو راستہ صرف بتانا کہ یہ ہدا کے میں نے راستہ دکھانا, بتا دینا کہ یہ ہے سیدھا راستہ جاتا ہے, اور اس کو منزل مقصود سمجھا دینا, منزل مقصود تک پہنچا دینا, یہ بھی ان معنوں میں آیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کے تو میں نے ہوئے یہ. اب سیدھا راستہ تو ایک آئیڈیل کہہ لیں یا جو کچھ بھی معیاری دعا تو ہے, لیکن وہ اس صراط مستقیم کیا, اگر اس کی ڈیفینیشن ہوتی تو ہر آدمی کا اپنا صراط مستقیم ہوتا. وہ کہتا کہ یہی صراط مستقیم ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. اس لیے آگے اللہ میاں نے وہ بندوں کے حساب سے سمجھا دیا, کیونکہ صراط مستقیم ایک پریکٹیکل چیز ہے, کچھ لوگ صراط مستقیم پہ رہے کچھ نہ رہے, تو اس لیے آگے بندوں کے ذکر سے بات سمجھائی ہے. اہل تصوف یہیں سے آتے ہیں کہ دین جو ہے وہ دین والوں سے ہی سیکھا جاتا ہے, انسانوں کے نمونے سے ہی آپ سیکھیں گے, اس لیے یہ محض نظریاتی چیز نہیں ہے, پریکٹیکل چیز ہے. تو آگے ان لوگوں کا ذکر آ گیا. چلیے,
ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اہدنا پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اہدنا ہدا یہدی کا فعل امر ہے, اور اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. ایک تو اس کے ساتھ ڈائریکٹ آتا ہے, اسے کہتے ہیں مفعول بنفس ہی, فلاں کو راہ دکھائی یا کچھ دوسرا, جس طرف راہ دکھائی وہ دوسرا مفعول براہ راست بھی آتا ہے, الہ اور لے کے ساتھ بھی آتا ہے. یہاں براہ راست آیا ہے, اہدنا الصراط ہم کو دکھا راستہ. قرآن کریم میں مثلا جس طرح استعمال ہوا ہے, یہ یوں بھی ہو سکتا تھا اہدنا الصراط یا اہدنا للصراط, قرآن ہدانا اللہ لہذا, اور اس طرح سے الہ کا استعمال بھی ہوا ہے دوسرے مفعول کے ساتھ. پہلا مفعول ڈائریکٹ آتا ہے. صراط کی بات ہو چکی ہے, مستقیم کی ہو چکی ہے کہ یہ قاف واو میم سے باب استفعال کا اسم فاعل ہے, اور اس طرح سے یہ مضبوط کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, کیونکہ استقامہ یا استقیم کا معنی کسی بات پر قائم رہنا, پکا رہنا. وہ ان قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں اور سورت توبہ میں آتا ہے ثم استقاموا لکم فاستقیموا لہم، کہ جب تک وہ معاہدے پر قائم رہے تم بھی قائم رہو. اس لحاظ سے استقامت کا معنی قائم رہنا، کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا ان معنوں میں، پھر مضبوط راستہ یا سیدھا راستہ کے معنوں میں مستقیم کا ترجمہ کیا جاتا ہے، قویم کے معنوں میں یا قائم کے معنوں میں. صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط جو دوسرا آیا ہے، اور صراط کی بات ہم کر چکے ہیں کہ یہ اصل میں سین ہے جو سواد پڑھی جاتی ہے، یہ توئے کی وجہ سے پڑھی گئی ہے، ورنہ مادے کے لحاظ سے یہ سین توئے میں ہی آتا ہے، اس کے معنی راستے کے ہوتے ہیں. تو یہ دوسرا راستہ پھر اس پہلے راستے کے بدل کے طور پر آیا ہے، یعنی وہ راستہ آگے اس کی تعریف ہے. صراط المستقیم کی تفسیر سمجھ لیجئے، پہلے راستے کا بدل ہے. اللہ زینہ ان لوگوں کا راستہ. اللہ زینہ میں دو ایک باتیں قابل غور ہے، ویسے یہ اس میں موصول ہے اور ہم بات اس کی پہلے کر چکے ہیں کہ یہ واحد اس کا اللہ زی ہوتا ہے، جمع اللہ زینہ آتا ہے، اور یہ دونوں واحد اور جمع مور مبنی شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کا تثنیہ جو ہے وہ اللہ زان اللہ زین آتا ہے. ایک تو یہ بات کہ اس کا واحد اور جمع مبنی ہوتا ہے، اگرچہ عرب لوگوں کے ڈائلیکٹس ہیں، بعض لوگ اللہ زونہ بھی بولتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ زونہ بھی کہیں کہیں استعمال کیا، اور بھی اس کی چار پانچ لغاتیں ہیں. جو قابل غور چیز ہے وہ یہ ہے کہ تثنیہ میں دو لام لکھے جاتے ہیں، لیکن واحد اور جمع میں ایک ہی الف لام لکھا جاتا ہے. حالانکہ اگر یہ الف لام جس طرح سے معرفہ کا ہوتا ہے اس طرح سے ہو تو پھر یہ دو لام ہونے چاہیے، تو واحد اور جمع میں تو ایک لام لکھا جاتا ہے، تثنیہ میں البتہ اللہ زان اللہ زین لکھا جاتا ہے. اور یہ بھی شاید عام عربی کا رسم الخط ہو، قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہوتا ہے، دیکھ لیں گے جو دو جگہ تثنیہ کا صیغہ آیا ہے. ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، تو نے انعام کیا ان پر یا جن پر، ہم کی ضمیر اللہ زینہ کی ضمیر آیت کے طور پر آئی ہے، انعامہ کے بعد علا کا صلہ آتا ہے، یعنی اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یوں نہیں کہتے انعامہ ہو بلکہ کہتے ہیں انعامہ علیہ، اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جیسے وہ صورت اللہ عذاب میں ہے، تو علا اس کا لازمی جز ہوتا ہے. تو نے ان پر انعام کیا، مخاطب اللہ تعالی ہے. اور ایک تو یہ گویا کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ، دوسرا ہے غیر المغضوب علیہم. یہ غیر رے کی رے کی زیر جو ہے یہ اللہ زینہ کے بدل ہونے کی وجہ سے ایک طرح سے ہے، یعنی اللہ زینہ یہاں مضاف مجرور ہے نا، پہلا صراط اللہ زینہ، تو انہی کی آگے یہ ڈیفینیشن ہے، اس لیے یہ رے کی زیر آئی ہے بدل کے طور پر، غیر المغضوب علیہم. اس صورت میں اردو میں صحیح ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جن پر انعام ہوا ہے اور وہ مغضوب نہیں ہیں. یہ جو ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے، نہ ان لوگوں کا راستہ جو مغضوب علیہم ہے، یہ رے کی زیر میں گنجائش نہیں نکلتی. اگر رے کی زبر ہوتی تو پھر کچھ صراط کے ساتھ تعلق ہو سکتا تھا، اس کا بدل بن جاتا، لیکن رے کی زیر کے ساتھ جو قرات حفص ہے اس صورت میں، بلکہ زیادہ قاریوں نے رے کی زیر ہی پڑھی ہے، شاید کوئی ایک آدھ قرات ہو جس میں رے کی زبر پڑی گئی ہے، تو وہ جو کہ مغضوب علیہم نہیں ہے. اور مغضوب علیہم میں قصہ یہ ہے کہ غضب یا غضب سمع یسمع سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں غضبناک ہونا، اس لحاظ سے یہ فعل لازم ہے، متعدی نہیں ہے، کیونکہ وہ مثلا غصے میں آ گیا آدمی، تو جیسے انگریزی میں وہ بیکیم کے ساتھ آتا ہے نا، تو فعل تو بنتا ہے لازم. اس کو متعدی بنانا ہو کہ کس پر ناراض ہوا، تو پھر علا کا صلہ لگتا ہے. مثلا یوں نہیں کہیں کہ غضب ہو، غضب تو اپنی جگہ درست ہے، وہ پھڑک اٹھا یا اس کو غضبناک ہو گیا، لیکن غضب ہو اس پر اسے غصہ آیا یہ نہیں کہیں گے، کہیں گے غضب علیہ، یہ علیہ کا صلہ ضروری ہے. اچھا، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مفعول وغیرہ آئے اس میں، کیونکہ علیہ کے ساتھ آیا تو مفعول جب آئے گا تو جار، وہ جو صلہ ہے وہ جار ہو کر ایک ضمیر کے ساتھ لگے گا، اصل صلہ مفعول کی جمع نہیں بنایا کرتے. مثلا اس کو یوں نہیں کہیں گے غیر المغضوبین علیہ، وہ جو ہم کی ضمیر ہے نا، مثلا ایک ہے مغضوب، کہیں گے مغضوب علیہ، مغضوب علیہما، مغضوب علیہم، مغضوب علیہن، وہ سارا اس طرح چلے گا. اس علا کے بعد کیونکہ وہ علا کی وجہ سے متعدی ہوا ہے تو وہ ایک ضمیر آتی ہے، وہ واحد جمع تثنیہ کو ظاہر کرتے، اصل لفظ نہیں ظاہر کرتا. یہ اس طرح کے لفظ ہیں مشار الیہ، مضاف الیہ وغیرہ، ان سب میں اگر کرے تو کہیں گے مشار الیہم،
وہ لوگ جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے الہ ما الہ ہا جیسی بھی صورت ہو وہ جمع واحد تسلیہ اس یار کے ساتھ ضمیر کے ساتھ آتا ہے اصل لفظ پہ نہیں آتا اس لیے یہ لفظ ہوا غیر المغضوب علیہ مثلا اوپر بھی ہوتا تو منعم علیہم ہوتا جہاں انعمت علیہم لکھا ہے کیونکہ وہ بھی الا کے ساتھ اگر الا کے بغیر ہو کسی حرف جار کے بغیر متعدی ہو مثلا قتل یقتل ہوتا تو پھر ٹھیک ہے پھر مقتول ہی نہیں کہتے کیونکہ اس کے ساتھ تو کوئی صلہ نہیں لگنا تھا تو غیر المغضوب علیہم وہ ہے کہ ایک طرح کا مغضوبین تھا لفظ لیکن جمع کا اس کے ساتھ نہیں اضافہ ہوتا وہ لوگ جو کہ جن پر غضب نہیں کیا گیا یعنی کس کے نہیں اس کی وجہ یہ پہلا اللہ زینا ہے نا صراط کے بعد صراط اللہ زینا آیا نا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ لکھا ہوا ہے صراط غیر المغضوب علیہم اب رے کی زید ٹھیک ہے فٹ ہے وہ جو اللہ زینا اس کا یہ بدل ہے صراط اللہ زینا انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جو یہ ہے پھر انہی کسی کا بدل ہے تو گویا کہ صراط غیر المغضوب جو ان لوگوں کا راستہ جو غیر مغضوب ہے اس طرح سے وہ رے کی زیر ہی بنتی ہے بدل کے طور پر آپ اس طرح مانیں تو کیونکہ بدل تو وہی ہوتا ہے ایک لفظ کو دوسرے کی جگہ رکھ دے بس وہ کام دے جاتا ہے اسی طرح سے ولا والین ہے اس میں لام تاثیب کے لیے صرف آیا ہے ورنہ اسی غیر کا اس پر اثر ہے یعنی غیر والین وہ جو کہ گمراہ نہیں ہے اب دیکھیے والین جو ہے بلّہ یدل گمراہ ہونا اس سے اسم فائل بنا نا مفعول تو نہیں استعمال کیا تو وہ اسی طرح سے دعالین جمع آیا اس کے ساتھ کوئی صلہ ولا نہیں ہے اس لیے وہ تو اصل حالت میں آیا لیکن مغضوبین نہیں آیا کیونکہ مغضوب کے ساتھ الا کا غضب کے ساتھ الا کا صلہ استعمال ہوتا ہے دعالین واللہ یبدلو یہ غرب یغرب سے آتا ہے اس صورت میں اس کے معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا بھٹک جانا راستہ کھو بیٹھنا اور اولا یبدلو میں گمراہ کرنے کا معنی آتا ہے باب افعال سے آتا ہے قرآن کریم میں دونوں سے بکثرت استعمال ہوا ہے تو ضالین جو ہے یہ اصل میں ہے والینا فائلینا دو لام جمع ہوئے تو ان میں اس وجہ سے ادغام ہو گیا اور لام کی شد پڑی گئی پھر چونکہ ایک لام شد میں اصل میں ایک حرف ساکن ہوتا ہے ایک متحرک ہوتا ہے تو قرات اور تجوید والوں کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آ او ای یعنی واو یہ حمزہ الف ما قبل ان کے موافق حرکت ہو اور پھر اس کے بعد حمزہ آ رہا ہو یا ایک حرف ساکن آ رہا ہو تو مد طویل کرتے ہیں کیونکہ یہاں ساکن ہے اصل میں پہلی لام دال لین کی ایک لام ساکن ہے اس وجہ سے یہ مد لمبی مد پیدا ہوتی ہے جسے منفصل کہتے ہیں وہ تو خیر قرات کا ہے اس کے بعد عام طور پر آمین کی بحث بھی اعراب والے بھی تفسیروں والے بھی کرتے ہیں سورت فاتحہ کے بعد آمین کا پڑھنا بالجہر یا وہ تو ایک الگ مسئلہ فقہی ہے ان کا کنسرن یہ کہ آمین کیا ہے لفظ اس کے معنی کیا ہے کہاں سے آیا ہے اس پر اتفاق ہے کہ آمین کا لفظ غیر عربی لفظ ہے اور بعض نے اسی لیے اس کا امین آمین نون کی زبر وہ کہتے ہیں کہ ساکن نہیں رہے گا جیسے عینہ کی نون کی زبر ہے آمینہ یوں پڑھیں گے گویا کہ اصل کو وقت کے طور پر آمین پڑھ لے تو پھر میم کو کھینچنا بھی پڑتا ہے آمین کیونکہ یہ وقت کی مد ہوتی ہے ورنہ ویسے تو اس مد کے بعد کوئی حرف حمزہ یا وہ تو نہیں آ رہا کیونکہ وقت میں آپ ساکن کر رہے ہیں ساکن کی وجہ سے مد پیدا کرتے ہیں تو اس کا معنی عموماً کیا گیا ہے کہ تو قبول کر استجب کا معنی کیا گیا ہے ممکن ہے عبرانی میں اس کے معنی یہی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لفظ غیر عربی ہے عبرانی ہے عبرانی میں یہ انگریز یہودی وغیرہ جب بھی کوئی دعا پڑھتے ہیں تو آخر پہ آمین ان کا اپنا تلفظ ہوتا ہے کہتے ہیں بعض نے کہا یہ اللہ کا نام ہے پھر اس کی تردید کی بظاہر معنی یہی بنتا ہے کہ یہ کوئی اسم فعل ہے ایک ایسا اسم جو فعل کا معنی دیتا ہے اسماء الافعال عربی میں اور بھی استعمال ہوتے ہیں تو آمین کا معنی استجب قبول کر باقی اس کے پڑھنے نہ پڑھنے کے جو آداب ہیں وہ الگ ہیں چونکہ یہ لفظ قرآن میں سے نہیں ہے حالانکہ پڑھنا اس کا سنت سے ثابت ہے اور مختلف مسائل ہیں اس کے بعض نے عجیب صورت نکالی میں نے پہلے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ شیعہ حضرات کے نزدیک نماز میں آمین پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے کیونکہ وہ قرآن کا لفظ نہیں ہے غیر قرآن آپ نے نماز میں پڑھ دیا چلو تو دوسرے اونچے اور آہستہ پڑھنے پہ ان کا جھگڑا ہوتا ہے یہ صورت کے باقی مضامین اور وہ تو تفسیر سے متعلق ہیں یہ ضروری اعرابی چیزیں تھیں یہ میں نے بیان کر دیا کہ دعالین غیر کے ساتھ ہی ہے یعنی غیر صراط الذین غیر المغضوب, اور اسی غیر کا مضاف الیہ ہے گویا کہ ضالین, یعنی غیر الضالین جو گمراہ بھی نہیں ہے. اس لحاظ سے یہ بدل مانے تو ترجمہ یوں بنے گا, اور بعض مترجمین نے کیا ہے, راستہ ان لوگوں کا جن پر توپا نے انعام کیا جو مغضوب نہیں ہے جو ضالین نہیں ہے. یوں ترجمہ جنہوں نے کیا کہ نہ کہ ان کا راستہ جو مغضوب علیہم یا ضالین ہے, یہ بنتا نہیں رے کی زیر سے ترجمہ. یہ غیر المغضوب علیہم اصل میں ولا تاکید کے لیے آیا, ورنہ نہ ہوتا تو غیر المغضوب علیہم والضالین بات تو بن جاتی تھی, اس پر عطف ہو جاتا. تو لا کی وجہ سے یعنی وہ غیر ہیں اور ضالین بھی نہیں ہے. لا کا غیر کا ایک طرح کے تاکید کے طور پر لا آیا ہے, ویسے تو نہیں ہے, کوئی اور وجہ تو نہیں ہے, نہ کوئی استثناء ہے اس میں. غیر کو مستثنا کریں تو وہ اور بات تھی, وہ بھی رے کی زبر ہوتی تو شاید بات بن جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ البقرہ میں جب مکی مدنی ہونے کا اوپر ذکر کیا ہوا ہوتا ہے, بسم اللہ کا ہم پہلے بحث کر چکے ہیں. الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں, ان کے معنی وغیرہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں, اس سے ہم کنسرن نہیں ہیں. یہاں جو بات ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے, یہ یہاں عبارت میں رفع ہے, نصب ہے, جر ہے, کیا بنتا ہے یہ, کیونکہ اس کو عموماً آیت گنا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی مستقل یا کوئی فقرہ ہوگا. پھر تو عام طور پر دو باتیں لکھی جاتی ہیں وہ اعراب کی تتک بچھانے کے لیے. بعض کہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے قسم کا لفظ معذوف ہے, تو میں قسم کھاتا ہوں الف لام میم کی, معنی کرنے کے لیے گویا کہ ایک فقرہ ہے, شروع میں کہا الف لام میم میں قسم کھاتا ہوں الف لام میم کی, اور اگلی بات ساری اس کے گواہی کے طور پر آتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ الف لام میم مبتدا ہے, اگلی عبارت پھر خبر بن جاتی ہے ساری. واللہ عالم, بظاہر تو تین حرفی ہیں لیکن اس کو صرف اعرابی حالت میں فٹ کرنے کے لیے کہ آخر اس کا کیا تو کور رفع ہے, نصب ہے, جر سازار ہے. اگر قسم کھائیں تو پھر وہ فقرے کا جز بن جاتا ہے, اور اگر اس کو مبتدا مانیں تو رفع مانیں گے. تو یہ بحث اس لیے گرامر والے کرتے ہیں کہ اس کو ہم ایک فقرہ ثابت کر دیں کسی طرح, یا فقرے کا جز. وہ مانے مانو تو الگ الگ بات ہے, اس پہ بحث بہت کچھ ہوئی ہے, میں نے کیا ہے, تخفیف ہے, کیا ہے, وہ اس سے ہم کنسرن نہیں ہے, وہ اس کا اعراب سے تعلق نہیں ہے. اس کے کئی معنی ہے اور شاید مختلف درست ہو سکتے ہو. ذالک الکتاب, ذالک اس میں اشارہ ہے اور یہاں رفع میں ہے. اگر الف لام میم کی خبر بھی مانا جائے اسے تو بھی رفع ہی ماننی چاہیے تھی, لیکن اگر الف لام میم پہ ختم ہو جاتا ہے فقرہ, میں قسم کھاتا ہوں الف لام میم کی, اور آگے الگ شروع ہوتا ہے, تو پھر ذالک کا بہرحال مبتدا ہونا تو ظاہر ہے اور رفع میں ہے. اور یہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آگے الکتاب میں بھی رفع ہے. اب چاہیں آپ ذالک کو مبتدا مان لیں اور الکتاب کو خبر کہیں, کیونکہ خبر معرفہ ہو تو سکتی ہے نا. اگرچہ خبر نکرہ بناتے تو ہوتا ذالک کتاب, لیکن ذالک الکتاب معرفہ خبر ہو ضرور سکتی ہے, اس لیے گنجائش ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے یہ کتاب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ذالک الکتاب اشارہ مشارہ لے مل کے پھر مبتدا بنے اور خبر یا کام مقام خبر آگے آئے, یہ دوسری صورت بھی زیادہ واضح ہے. رہ گئی ایک بحث یہ کہ ذالک کے معنی وہ ہوتے ہیں اور ہم ترجمہ یہ کیوں کرتے ہیں. اس پہ مختلف لوگوں نے بہت اقوال لکھے ہیں, تو تفسیر سے متعلق, لیکن یہ کہ عربوں میں ہم سادہ لفظوں میں یہ کہتے سکتے ہیں کہ یہ انٹرچینجیبلی بھی استعمال ہوتے ہیں, اور ذالک کا معنی یہ کہ معنی میں آتا ہے. مبرد وغیرہ نے اس قسم کے شعر بھی لکھے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو گرا کے اس کے سینے پہ سوار ہو گیا اور کہا کہ دیکھ میں وہ ہوں, یعنی وہ بیٹھا تو وہاں ہے اس کے اوپر, اسے کہنا چاہیے یہ میں ہوں, لیکن وہ کہہ کے یہ اور وہ کہ ہم معنی لفظ استعمال ہو جاتے ہیں. کسی نے اور معنی بھی کیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا وعدہ کیا گیا, لیکن یہ ساری تفسیری چیزیں ہیں. ذالک حاضل کتاب کہنے کے بجائے ذالک کہنے میں, بعض کہتے ہیں کہ وہ کا لفظ ادب کے لیے بھی ہوتا ہے. مختلف تفسیر کی تفسیری پوائنٹ ہے. مثلاً آپ آ حضرت, آ حضور, یہ جو فارسی میں آ کا لفظ آیا ہے یہ بھی ایک ادب کی نشانی کے طور پر آتا ہے. مختلف وجوہ ہوں گی, سیدھی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذالک اور حاضر بعض دفعہ ایک دوسرے کے بدل کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں. یہ اردو میں ترجمہ وہ کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے, یوں کر لیں ترجمہ یہ اور وہ کو جمع کر دیں تو بھی ہو سکتا ہے. آگے ہے لا ریب فی, इसमें आप देखते हैं कि मुआन का जिसे कहते हैं ला रैब पे भी आप वक्फ कर सकते हैं और फी ही फी भी कर सकते हैं। अगर हम वक्फ ला रैब पे करें, जालिकल किताब ला रैब, ये किताब है शक नहीं है, ला रैब के लफ्ज़ में किसी किस्म का शक नहीं है, फी ये तो आगे हुआ ना, खुद ला रैब ला नफी जिन्स है और रैबा के मैंने ऊपर किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। ये फिक्रे की शक्ल में भी इस्तेमाल होता है, ला रैबा फी हाज़ल अम्र, इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन फी वगैरह को छोड़ दें तो सिर्फ ला रैबा, ग्रामर वाले कहते हैं ये खमसा अशारा की तरह लफ्ज बन जाता है, जिस तरह आप कहते हैं ना खमसा अशारा मबनी हो गया, ला रैबा गोया के एक तरह का मबनी हो जाता है, इस फिक्रे का मैंने ही बन जाता है, कोई शक नहीं है, चाहे फी ये ना भी लगा हो तब भी इसका मायने यही होता है। अच्छा, इस सूरत में तर्जमा यहां पूरा हो सकता है, यानी उस फीहे का तर्जमा ना करें बल्कि ला रैबा में ही, ला रैबा मौजूद उन फीहे अंडरस्टूड होता है तो भी तर्जमा होगा ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, किसी किस्म का शक नहीं। इस सूरत में फीहे को आगे मिलाएं तो फिर तर्जमा बनेगा फीहे हुदन, उसमें हिदायत है, फिर वो एक अलग फिक्रा शुरू होगा, जार मजरूर से शुरू होगा और जार मजरूर के बाद मुब्तदा मुअख्खर होकर आया करता है, जैसे आप कहते हैं फिर फिल बैत रजुलुन, घर में एक आदमी है, ये एक सूरत है मुब्तदा के मुअख्खर होकर आने की। इस सूरत में हुदन को हम मुब्तदा ही कहेंगे, कहेंगे फी है हुदन, उसमें हिदायत है, ये एक सूरत है तर्जमे की। आगे फिर हुदन के लिए तो हो गया ना हुदन लिल मुत्तकीन, वो हुदन की वजाहत हुई। दूसरी सूरत यह है कि आप फीहे तक पढ़ लें और कहें जालिकल किताब ला रहे बफीहे, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, यानी फीहे को ला रहे के साथ ही मिला लें, और कायन उन या मौजूद उन तो उसमें अंडरस्टूड होता है ना खबर, जैसे आप कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका तर्जमा तो यही होता है ना ला इलाहा मौजूद उन इल्लल्लाह वगैरह या कायन उन, तो वो खबर महजूस तो मानी जाएगी, लेकिन ला रैबा फी है और फी है ना कहें तो भी ला रैबा चूंकि कमाने चूंकि वो होता है इसलिए वक्फ दोनों तरह दुरुस्त है। अब अगर फी है को उसके साथ मिलाए तर्जमा उसका तो वही रहेगा, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का शक नहीं। इस सूरत में फिर हुदन आगे अलग होगा और वो एक नया मुब्तदा होगा, चाहे उसे मुब्तदा माने, हुदन लिल मुत्तकीन हिदायत है, हिदायत है मुत्तकियों के लिए, यानी ये फिक्रा है हुदन लिल मुत्तकीन, इसमें हुदन मुब्तदा मान सकते हैं। मुब्तदा अमूमन नकरा नहीं होता, मारफा होता है, लेकिन एक उसूल एक कुल्ली के तौर पर आए, यानी आम जरबुल मसल के तौर पर तो नकरा भी इस्तेमाल हो जाता है। दूसरी सूरत यह कि हुदन खबर माने जालिकल किताब, दूसरी खबर जालिकल किताब ला रहे बसी, जालिकल किताब हुदन लिल मुत्तकीन खबर भी हो सकती है। तीसरी सूरत यह भी हो सकता है कि यह हाल ही हो, क्योंकि हुदन में रफा नसब जार का तो पता नहीं चलता, अगर खबर या मुब्तदा माने तो रफा तो हो सकता है। तीसरी सूरत यह है कि ये नसब में हो, हिदायत होते हुए मुत्तकियों के लिए, लेकिन शायद ज्यादा बेहतर ये लगता है कि जालिकल की ये दूसरी खबर हो, जालिकल किताब पहली खबर ला रहे बसी, दूसरी हुदन लिल मुत्तकीन, हुदन को हम रफा में माने। हुदन का लफ्ज जैसे कि आपने नाकिस में पढ़ा है, ये असल लफ्ज है हुदायुन, और इस तरह के बहुत से लफ्ज हैं जो ये या वाव पे खत्म होते हैं तो फिर आखिरी ये या वाव जो है वो उड़ जाती है, लिखी रह जाती है ये की शक्ल में, लेकिन उससे पहले अर्फ पर दो खबरें लगा दी जाती है, फिर वो रफा नसब जार तीनों सिरकुम, यानी होदा युन होदा यन होदा यन जो भी था वो तीनों सूरतों में फिर होदा नहीं पढ़ा जाता है। इस तरह के लफ्जों में से तुवन दोहन सुवन इस तरह के लफ्ज कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं, तो ये हुदा युन का हुदन पढ़ा जाता है और रफा नसब जार तीनों सूरतों में हुदन रद, इससे अल लग जाए तो फिर अल हुदा पढ़ा जाएगा तीनों सूरतों में, इसको मबनी नहीं कहते, ये खास तरह के लफ्ज होते हैं और नाकिस में ये बात होती है। लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए, अब ये हुदल मुत्तकीन नहीं कहा, मुत्तकियों की हिदायत, लेकिन हिदायत मुत्तकियों के लिए, और मुत्तकीन का लफ्ज आप पढ़ चुके हैं गालबन वाव काफिये से बाब इफ्तिआल है, असल में है इब्तिका, और ये मुत्तकीन असल में है मुब्तकीन, फिर वो अपने तालीलात में आकर वो मुत्तकीन बनता है, واو قافیے سے باب افتعال کا اسم فاعل ہے. متقین کے معنی کیا ہے اردو فارسی ترجمے والے پرہیزگار اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال بنیادی معنی اس میں بچنے کا ہوتا ہے، ڈرنے کا نہیں ہوتا، یہ بات پہلے ہو چکی ہوئی ہے. متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، آگے متقین کی ساری صفت شروع ہوتی ہے، اس لحاظ سے یہ الذین اور اس قسم کے لوگوں میں گرامر والوں کو بڑا موقع ملتا ہے، یہ اس کی رفع ہے، نصب ہے، جار ہے. اب اگر الذین صفت متقین کے اگر ساظر ہے، الذین یہاں جار میں ہونا چاہیے کیونکہ متقین مجرور ہو گیا ہے، تو آگے جو پورا فکرہ شروع ہوا تو وہ الذین سے ہے، لہذا یہ الذین مجرور ہے. اگر ہم متقین پہ ٹھہر جائیں اور الذین سے شروع کریں تو پھر یہ ایک مبتدا بھی بن سکتا ہے اس طرح. وہ لوگ جو کہ یومنون ایمان رکھتے ہیں، یومنون آمن یومنون سے باب فعال ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ حمزہ جو ہے اس صورت میں واو میں بدل جاتا ہے. یومنون حمزے پر، حمزہ ساکن ہو اور ما قبل متحرک ہو تو اس کو اس ما قبل کے مطابق یہ یا الف یا یہ ہو، الف ہو واو ہو، اس میں بدل لیتے ہیں. یومنون بالغیب، وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر. یاد رکھیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، آمنہ کے بعد جو بے کا صلہ آتا ہے نا، اس سے مراد ہوتا ہے کسی چیز پر ایمان لے آنا. مثلا آمنہ باللہ ہے، اللہ پر ایمان لایا. اس لحاظ سے یومنون بالغیب کا معنی تو یہ بنتا ہے وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ایک ایسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو غیب ہے، اور غیب ہے مصدر، اس کا معنی تو ہوتا ہے غائب ہونا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مصدر اسم فاعل اور مفعول کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ ہوگا یومنون بالغائب، گویا کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو غیر موجود ہے، یا پھر مغیب کی بھی کہہ سکتے ہیں جو غائب کر دیا گیا ان کے حواس سے. تو اس طرح سے غیب کا معنی تو مصدر اسم فاعل اور مفعول دونوں کو ہو سکتا ہے. باقی غیب سے مراد وہ کیا چیز ہے غائب، وہ کوئی حقائق ہے، اللہ مراد ہے، جو کچھ ہے وہ تفسیر والوں کا کام ہے. بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ غائب وہ ہوتا ہے جو حواس سے پوشیدہ ہو، تو حواس سے پوشیدہ ہونے والی چیزیں یا کر دی گئی چیزیں، ان پر وہ ایمان لاتے ہیں. اس سے مراد صرف غیب سے اللہ نہیں ہے، صاف ظاہر ہے ایمان کی باقی چیزیں بھی سارے جو حقائق ہیں وہ مراد ہے. وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. اقام یقیم قاف واو میم سے باب افعال، اور دیکھیے یقیمون کے بعد صلاۃ براہ راست مفعول بنفس ہی سے کہتے ہیں، یقیمون بالصلاۃ یا للصلاۃ یا الی الصلاۃ نہیں، یقیمون الصلاۃ. یومنون کے بعد بے ضروری ہوتا ہے ایمان کے لیے، یومنون بالغیب، یوں نہیں کہیں گے یومنون الغیبا. ہاں لام زیر لے کے ساتھ آتا ہے، اس صورت میں صرف تصدیق کرنا ہوتا ہے، آمنہ لے اور آمنہ بے. وہ کہیں آگے قرآن مجید میں آئے گا کہ آمنہ کے ساتھ لے کا صلہ بھی آتا ہے اور بے کا بھی. بے کا ہے تو ایمان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. اقام یقیم کے کئی معنی ہیں، کسی جگہ ٹھہرنا بھی ہے، کسی چیز کو سیدھا کرنا، درست کرنا، کھڑا کرنا، یہ سارے معنی اس کے، اور اقامت صلاۃ کے مختلف تقاضوں کو سامنے رکھ کر اقامت کے معنی. اس کا معنی نماز پڑھنا نہیں ہوتا، وہ تو تفسیر میں آپ سے ان پڑھ چکے ہیں. بہرحال یہاں ہمیں اس سے کنسرن ہے کہ یہ اقام یقیم کا مضارع ہے، صلاۃ اس کے ساتھ مفعول ہے. خود صلاۃ کا لفظ جو ہے یہ سواد لام واؤ مادہ سے ہے، اور اصل لفظ تھا صلاواتن، یعنی بنیادی جو اس کا وہ مصدر تھا صلاواتن، سواد لام واؤ مادے سے. جو بھی اس کے معنی ہے، کئی معنی ہے، ان میں سے ایک دعا وغیرہ کرنا، تعریف کرنے کا معنی بھی ہے. صلاواتن میں آپ نے پڑھا ہے کہ عرب لوگ عام طور پر واؤ یہ متحرک ما قبل مفتوح ہو تو اسے الف میں بدل دیتے ہیں، صلاواتن صلاتن ہو گیا. اس کو پھر واؤ لکھا نہیں رہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو الف میں بدل گیا ہے، لام الف لا ہونا چاہیے. چنانچہ عام عربی میں یہ واو نہیں لکھی جاتی، اسی قاعدے کے مطابق سواد کے بعد لام الف لا ہی لکھا جاتا ہے. یہ قرآن مجید کا خاص سپیلنگ ہے، اور اس میں بھی لوگوں نے نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ جہاں مضاف ہو کے آتا ہے نا قرآن میں، وہاں تو لام الف لا سے ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن جہاں مضاف ہو کے نہیں آتا وہاں واو لکھی ہوتی ہے، اور وہ ساتھ ایک الف لکھ دیتے ہیں کہ واو پڑھنی نہیں ہے، لام الف لا ہی پڑھنا ہے، یہ واو الف میں بدل گئی ہے لیکن واو لکھی رہتی ہے. تو مثلا وما کانا صلاتہم عند البیت، یہاں لام الاخلاص سے ہی لکھا ہوگا جہاں جہاں مضاف ہو کے آیا. یہ قرآن کے سپیلنگ کی بات ہے. وہ صلات کو قائم کرتے ہیں، صلات کے معنی ہم تو نماز ہی کرتے ہیں، اگرچہ یہ فارسی لفظ ہے اور اس کے اصل خدا جانے پہلوی زبان میں کیا معنی تھے، لیکن اب ہمارے ہاں کم از کم اردو میں جو بھی نماز کے معنی تھے لیکن وہ بالکل سراط کے ساتھ آئیڈینٹیکل ہو چکا ہے، اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. کوئی اس کے وہ پرویز صاحب نے جو کیا نا کہ وہ اجتماعات صلات قائم کرتے ہیں اور پورے اپنے ترجمے میں نماز کا لفظ نہیں آنے دیا، مفہوم القرآن جو انہوں نے تین جلدیں لکھی ہے کہیں نماز کا لفظ نہیں آنے دیا کہ صلات کا ترجمہ صلات ہی کرو. دلیل ان کی یہ تھی کہ یہ عربی کا لفظ ہے، نماز تو اجمیوں سے لیا، اجمیوں کے ذرا زیادہ خلاف تھے خود اجمی ہوتے ہوئے. بہرحال حالانکہ خدا کا لفظ استعمال ہر جگہ کیا، اللہ کا ہی نہیں استعمال کیا، بھائی یہ کون سا تکتا ہے پھر؟ تو کم از کم اللہ ہی کہتے ہیں ہر جگہ، خدا اور خدا وند تو استعمال کرتے رہے اور نماز کے لفظ سے کوئی کہ الرجی ہو گئی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کوئی تک نہیں. اجتماعات صلات میں شامل ہوتے ہیں، اس کا مہینہ تو پھر ہفتہ وار میٹنگ اٹینڈ کرنا بھی ہو سکتا ہے. تو نماز کی اقامت یہ ایک مستقل موضوع ہے اور لمبی اس کی بحث ہے، اس میں کیا تقاضے ہیں نماز کو بحثیت ایک انسٹیٹیوشن کے قائم کرنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز میں سے جو کہ یہ مم ما جو ہے یہ اصل میں ہے من اور ما. قرآن کریم میں یہ بھی اس کی املا میں سے ہے کہ بعض لفظ ہیں مثلا فی ما، مم ما، اور فیما مما، شاید دو چار اور لفظ ہیں جس میں اس طرح ما آتا ہے. اور بحث یہ ہے کہ یہ ملا کے لکھنا ہے یا الگ الگ لکھنا ہے. مثلا اس کو یہاں مما من الگ لکھ دیں اور ما الگ لکھ دیں، کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، پڑا تو وہی مما جائے گا. لیکن قرآن کے مخصوص مقامات ہیں کہ جی یہ لفظ مما اتنی جگہ پر میم اور مم ملا کے یعنی موصول لکھا جائے گا، اور فلاں فلاں جگہ پر مقتوع لکھا جاتا ہے من الگ ما الگ. تو اس طرح سے یہ ملا کے لکھا ہوا ہے، ما موصولہ ہے، ما رزقناہم وہ چیز جو کہ ہم نے ان کو دی، ما رزقناہم ہم نے ان کو دی، ما رزقناہم وہ چیز جو کہ ان کو دی. اس لحاظ سے ما کا ایک عائد بھی یہاں ہونا چاہیے تھا، ما رزقناہم ہم کے بعد ہمو ہونا چاہیے، اس کی تو نہیں آئی ضمیر. اگر بنائے تو پھر یہ رزقناہم ہو، یوں ایک ضمیر ماں کی بھی آنی چاہیے، جیسے آپ کہتے ہیں نا ما کتبتہ وہ چیز جو کہ میں نے لکھی، ما آتیتہ میں نے جو چیز اس کو دی، اس طرح سے. تو ماں کے یہاں آیت کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی. ینفقون انفق ینفق باب افعال، اس کے معنی خرچ کرنے کے ہوتے ہیں. اصل میں یہ فکرہ یوں ہے، قرآن کے فاصلے کے لیے وہ عبارت کو اس طرح رکھنے کے لیے یوں کچھ وہ شاعری تو ہے نا قرآن مجید میں، اسی لیے وہ کہتے تھے شاعری ہے، سیدھی نظر یعنی نہیں ہے، سیدھی نظر ہوتی تو یوں ہوتی وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اصل عبارت تو یوں ہے پیرافریز کریں تو، پھر یہ بنتے اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو کہ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، رزق دیا ہے. لیکن مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کو پہلے لائے تو وہ ایک طرح کا شعر کا جیسے قافیہ ہوتا ہے، یہ آیت کا فاصلہ کہلاتا ہے، وہ بھی پورا بن گیا. اور یہ نیم شاعری ہے اور نیم نثر ہے، عجیب عبارت تھی قرآن مجید کی کہ میری پلان نثر بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے مشرکین کہتے تھے کہ یہ شاعری کرتا ہے، کیونکہ شاعری کے طرح لفظوں کا الٹ پھیر تو ہے دوسری شاعری کی خصوصیات کے علاوہ، یہاں بھی وہی ہے. تو مما رزقناہم ینفقون جو چیز ہم نے ان کو دی ہے، رزق یرزقوک میں نے عطا کرنا ہوتا ہے، روزی دینا بھی اس کا معنی ایک ہے، لیکن اصل کنفر کر تو کنفر کے معنوں میں آتا ہے، اولاد دینا ورزقنی اس طرح سے آتا ہے. تو رضا کا کہ میں نے دینا ہی ہوتا ہے، عطا فرمانا ہی ہوتا ہے، اور روزی اس میں آتا ہے، شاہ صاحب نے روزی دادا ام کیا. رہ گئے ینفقون خرچ کرتے ہیں، تو گرامر کی حد تک تو یہ معنی پورا ہے ہمارا، لیکن تفسیر میں کہ خرچ تو ہر شخص کرتا ہے، پھر یہ کون سی ایمان کی نشانی ہے؟ تو وہ انفاق کا معنی پھر انفاق فی سبیل اللہ مراد ہوتا ہے. جس طرح سے مطلق ایمان کی بات آئے تو ایمان کے باقی تقاضے قرآن اور سنت کے جو ہیں وہ اس میں انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، اس طرح سے انفاق اگر فی سبیل اللہ کے بغیر بھی آیا قرآن میں تو معنی اس کا یہی ہوتا ہے، وہ تو ایک اصطلاح سی بن گئی ہے. اس لیے ینفقون میں یہ معنی انڈرسٹوڈ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، یہ عبارت سے نہیں بلکہ قرآن کے ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معنی کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو کہ، یہ واؤ اسی پہلے اللہ زین پر عطف ہے، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جن کا اوپر بیان ہوا ہے. اگر یہ نہ بھی ہوتا واللہ زین اور یومنون ہی और वायों में नो नहीं होता तब भी बात ठीक होती है, लेकिन चूंकि बात लंबी हो गई है इसलिए वल्लजी ना दोबारा कहना ज्यादा बेहतर लगा है। और वो लोग जो कि यू मिनू ना ईमान लाते हैं, ये पहले आ चुका है, बेमा उनजिला इलाका आ मना बे ईमान लाना, मा उनजिला इलाका जो कि उतारा गया तेरी तरफ, मा मौसूल है, उनजिला मजहूल है, इलाका तेरी तरफ जो तेरी तरफ नाजिल किया गया, किसने नाजिल किया मफूल वो जिक्र नहीं है फाइल वगैरह का, लेकिन मालूम है पहली किताबों की तरफ इशारा है, बेमा उनजिला इलाका जो उतारा गया तेरी तरफ, मुराद कुरान करीम या जो वही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रही है, वह मा उनजिला मिन कबले का, गोया कि इसमें बे अंडरस्टूड है, बे के साथ मा समझा तो मजरूर जाएगा लेकिन मा जो कि मबनी है उस पर कोई असर नहीं होता, व बेमा उनजिला इला मिन कबले का यूं भी कह सकते हैं, या अक्स की वाव है तो बे पर उसका दूसरे मा का भी हुई अक्स है, और वो चीज जो कि उतारी गई मिन कबले का तुझसे पहले, मिन कबले का, मिन कबले का दो तीन इस्तेमाल आप पढ़ चुके हैं, कबला का, मिन कबले का और मिन कबलो भी, अगर मुजाफ ना हो तो फिर उल्टा पेश से आता है, वो भी आगे मौके आ जाएंगे, मिन कबले का तो इससे पहले, या तो यहां माना मान ले कि उनजिला इल्लज़ीना मिन कबले, लेकिन जरूरत नहीं है कि उन पहले लोगों की तरफ उतारी गई उस किताब की तरफ है कि वो तो इससे पहले जमाने की बात हो रही है, जो चीज तो इससे पहले उतारी गई उसमें जिन किताबों का जिक्र है कुरान से पहले जो नाजिल हुई है, ये ईमान के आखिरी चीज है, व बिल आखिरत हम यू के नून, ये भी उसी तरह फिक्र है, वह यू के नून व हम यू के नून बिल आखिरत, सीधी नसर तो यू है, यू के नून मादा ये पास नून है, बाब इफ़आल में आएगा तो ए का ना यू के नो हो जाएगा जो कि असल में था यो यू के नो, ये पढ़ चुके हैं आप तालीलात, ये के ऊपर जब ये पेश आएगा तो यू यू में वो जरूरी है कि उसको वाव में बदल दिया जाए, तो यू के नो ना यकीन के ही से निकला, यकीन करते हैं या यकीन रखते हैं, इसके साथ भी बे का सिला आता है, गालबन शायद ये जरूरी ना हो लेकिन अमूमन यू के नूना यहां तो आया है, शायद कोई जगह ऐसी हो कि मफूल बे नक्ते ही भी आया हो, मेरे जेन में इस वक्त नहीं आ रहा, आम आना के बाद तो बे का सिला जरूर होता है ना, तो ए काना बे उसको यकीन हो गया आप किस आगे उस बात का जिक्र बे के बाद आता है, यू के नूना बिल आखिरत है और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, हम से एक जोर आ गया है, अगर ना भी होता वह बिल आखिरत यू के नून बिल्कुल ठीक था, हुम को मुब्तदा बना दिया है, यू के नून एक फिक्रा यू के नून बिल आखरत तरकीब कुछ इस तरह बनी है कि हुम मुब्तदा यू के नून फेल बा फाइल बिल आखरत उसका जार मजरूर मुतालिक और ये सारा फिक्रा इस तरह का हुम की खबर बनता है, लेकिन तकदीम ताखीर से जोर पैदा हो जाता है, कता नगर इस बात के कि उसमें एक अदबी खूबी भी पैदा हो जाती है, जैसे शेरी एक डिजाइन बन गया इबारत का, लेकिन बिल आखरत में पहले कहने से हम ये भी कह सकते हैं कि आखरत पर भी वो यकीन रखते हैं, वो जो एम्फेसिस है बिल आखरत पर पहले लाने से वो भी तर्जमे में अगर रखा जाए तो आखरत पर भी वो ईमान रखते हैं, भी का तर्जमा शायद उर्दू में दुरुस्त हो, एक बात तो ये, तो इसमें अकायद का सारा जिक्र है, यूमिनून बिलगैब में ईमान का जिक्र है, आखरत में ईमान का जिक्र है, उनजिला इलैका उनजिला मिन कबलिका और दूसरे आमाल नमाज ज़कात का जिक्र है, और वो तफ़सीर वाले इसमें सब कुछ ले लेते हैं। यहां एक दिलचस्प बात कहने की है, वो ये है कि मिर्जाइयों ने, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी बात कुछ करनी पड़ जाती है, बिल आखिरत का तर्जमा उन्होंने किया है और जो आगे आने वाली है उस पर भी यकीन रखते हैं, यानी वो वही कबले का वह बिल आखिरत, हालांकि आखिरत को यहां मोहनस लगाने की क्या जरूरत थी, फिर वैसे ही कह देते तो वो बिल आखिरत पे अब उर्दू तर्जमे ने तो घपला कर लिया और उनके साथी मान गए कि बस ठीक है जी, इसमें ये भी जिक्र आ गया कि जो आगे आने वाले, लेकिन आखिरत मुअन्नस क्यों है और वहां अब देखिए ये बिल आखिरत है मुअन्नस क्यों है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है, ग्रामर वाले तो फिर खाल उधेड़ते हैं ना लफ्जों की, आखिरत का लफ्ज तो एक सिफत है, ये बताते खुद कोई इसमें तो नहीं है, तो आखिरत में यहां मानना पड़ेगा वह बिदार लाखरत है, वह बिसात लाखरत है, कुछ मौसूफ अंडरस्टूड है, कौन सी वो आखिरी, तो कुरान में दार लाखरत अदार लाखरत सिफत भी और जार मुजा मुजाफिला दोनों तरह इस्तेमाल हुआ है, इस लिहाज से ये अल आखिरत का मायना है वह बिदार लाखरत है या वह बिसात लाखरत, कोई मौसूफ है जो इसमें रह गया, ये तो सिफत है, تو پھر وہ آخرت وحی کے لیے کیسے لا سکتے ہیں؟ وبل وحی الآخرت ہے، اگر وحی کہنی تھی تو پھر وحی کے لیے تو پھر آخر آنا چاہیے، تو پھر مونس کیوں آیا؟ بہرحال گرامر سے انہیں غرض نہیں، لیکن انہوں نے ٹول لگا لیا کہ جو گرامر نہیں جانتا اس کو کہیں گے کہ جو اینڈ وٹ کمز لیٹر آن، اس کی ترجمہ کر لیا اور آخرت کا ترجمہ یہ کر ڈالا. اولائک علی ہدی من ربہم، اولائک مبتدا ہوگا، رفع میں سمجھا جائے گا، علی ہدی جار مجرور مل کر قائم مقام خبر ہوگا، وہ ہدایت پر ہیں. اور ہدایت کو نکرہ لگایا ہے کیونکہ وہ صفت کے طور پر آیا ہے اور آگے اس کی یہ موصوف آیا اور آگے صفت آ رہی ہے. ویسے اس کو کہتے ہیں موصول ہیں، یعنی موصول کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ آپ نکرہ لگا کر آپ آگے ایک فکرہ لگا دیں. جیسے کہتے ہیں ہاذا رجل رأیتہ، یہ وہ آدمی ہے جس کو میں نے دیکھا تھا، یہ فلاں جگہ مثلا، تو رجل کے بعد آپ ایک فکرہ لگا لیتے ہیں. یہاں ہدن وہ لوگ ہیں ہدایت پر، جو کہ کیونکہ میر ربہم اس ہدن کی صفت آئی ہے، ایک طرح کی فکرہ بن گیا نا پورا، ہدایت پر ہیں جو کہ ان کے رب کی طرف سے ہیں. یوں نہیں کہا اولائک علی ہدی ربہم، وہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. ہدم وہ ایک ہدایت پر ہیں، اس کو نکرا گیا ہے. نکرا تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے، تصغیر کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ تو پھر معنوں پہ ڈپینڈ کرے گا. وہ ایک ایسی ہدایت پر ہے جو ان کے رب کی طرف سے ہے. یہ جو کا معنی ہدن کے نکرا موصوفہ سے پیدا ہوگا، یعنی علی ہدی الذی من ربہم، وہ کہ یوں معنی پیدا ہو جاتا ہے، ایسی ہدایت پر ہے جو کہ ان کے رب کی طرف سے ہے. من ربہم، من وہ، بہرحال یہ چیزیں گرامر کی تو نہیں ہیں، لیکن ضمن نمبا دفعہ کر دیتے ہیں ایسی بات بھی کہ یہ من ربہم میں نون کیوں ساکن ہے. عربی زبان میں یہ دیکھا گیا کہ نون ساکن کے بہت سے احکام ہیں، تنوین کی صورت میں ہو یا ویسے نون ساکن آ رہا ہو تو اس کے تلفظ پر بڑے اثرات پڑتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تجوید میں نون ساکن کے احکام ہیں. مثلاً ایک تو اخفاء اظہار ہوتا ہے کبھی حرف حلقی کی صورت میں، کبھی اقلاب ہو جاتا ہے اگر آگے بے آ رہی ہو تو وہ میم میں بدل جاتا ہے، کبھی ادغام ہوتا ہے، اور پھر ادغام کو وہ کہتے ہیں کہ ایک ادغام تام ہوتا ہے، ایک ادغام ناقص ہوتا ہے. ادغام تام یہ ہوتا ہے کہ پہلا لفظ بالکل مٹ جائے اس کی ہستی، جیسے یہاں ہے مر ربہم، نون کا کوئی نام نشان نہیں رہ گیا، اس صورت میں ادغام تام کہلاتا ہے. اور ادغام ناقص یہ ہوتا ہے کہ اس نون کا غنے کی شکل میں کچھ اثر باقی رہ جائے. وہ کرتے ہیں واو، یہ اور نون میں پورے پانچ لفظ گنتے ہیں، یہ رے میم لام واو یرملون، یہ ادغام کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ادغام تام کے ہیں، کچھ ادغام ناقص کے ہیں. اچھا اب دیکھیے، مصری نسخوں میں یہاں نون پر کوئی علامت سکون کی نہیں ہوگی، اور وہ مر ربہم، گویا کہ نون کو پڑھنا ہی نہیں ہے، میم کو سیدھا آگے لے جانا ہے. غالباً مولوی ظفر اقبال صاحب نے بھی یہی کیا کہ نون جب پڑھنا نہیں ہے تو اس پہ جزم ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ بات گرامر کے اعتبار سے درست معلوم ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جزم یا علامت اسکول ڈالنے کا رواج ہے. اس کے مقابلے پر مصریوں اور افریقیوں میں یہ خرابی ہے کہ جب واؤ یا نون آ رہا ہے، مثلاً یہاں ہوتا میم وا، تو اس میں وہ صرف اتنا کرتے ہیں کہ اس نون کی کچھ نہ بناؤ اور آگے واؤ پہ شادہ نہ دو، تو وہ پھر غنے کی آواز کیسے نکالتے ہیں، وہ اپنے کوئی جو ذاتی علم ہے زبان کا اس کی بنا پر ہی نکالتے ہوں گے، ورنہ ان کا طریقہ ناقص ہے. یعنی اخفاء اور ادغام ناقص میں لکھنے میں ان میں کوئی فرق نہیں، ہمارے ہاں فرق کیا جاتا ہے. بہرحال یہ اس سے متعلق چیز تھی. تو میر ربہم کی جو رے ہے وہ میم کے ساتھ مل گئے، کیونکہ نون ساکن آیا، نون ساکن کے احکام میں یہ شامل ہے. ربہم اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک ہدایت پر ہیں. واؤلائکا، واؤ عطف کی نہیں ہے بلکہ استئناف کی کہہ لیں، کہ ایک اور الگ فکرہ شروع ہوتا ہے. اور وہ لوگ ہم المفلحون، وہ مفلحون ہیں. اس ہم کو دو صورتیں ہیں، یا تو کہیں کہ ہم مبتدا ہے اور المفلحون خبر ہے، اور پورا فکرہ ہم المفلحون، وہ مفلحون ہیں، یہ اولائک کی خبر مانا جائے. ایک ترکیب تو یوں ہو سکتی ہے. دوسری یہ کہ ہم کو ضمیر فاصل مانا جائے، کیونکہ ایسے موقع پر خبر معرفہ ہو تو ایک ضمیر فاصل بھی لگتی ہے. اس صورت میں پھر ترجمہ ہی کے ساتھ اردو میں کرتے ہیں، ہم کا ترجمہ الگ نہیں کرتے. اولائک ہم المفلحون، وہ لوگ ہی ہیں فلاح پانے والے، ہی کے ساتھ ترجمہ ہوگا. اولائک اس میں اشارہ جمع ہے, دونوں جگہ آپ پڑھ چکے ہیں, اور اس میں اشارہ کی ساری صورتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. اصل میں یہ مذکر کے لیے جمع کا اس میں اشارہ ہوتا ہے. مفلحون افلح یفلحون سے ہے, افلاح کا میں نے فلاح پانا ہوتا ہے, فلاح دینا نہیں ہوتا, حالانکہ یہ بعد افعال ہے لیکن اس کا معنی لازم کا ہے. بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید افلاح کا معنی ہو جائے کسی کو فلاح دینا, جیسے آپ کہتے ہیں عالمہ اور عالمہ, اس کو جنوا دیا. نہیں, یہ باب افعال ہے لیکن لازم ہے, اس کے معنی فلاح دینا نہیں ہوتا, فلاح پانا ہوتا ہے. اردو میں ہم ترجمہ فلاح ہی کرتے ہیں, کامیابی کرتے ہیں. بعض شاہ صاحب نے رستگان چھٹکارا پانے والے کیا, لیکن یہ لفظ اتنا شاید اچھا نہ ہو. بہرحال فی لام ہے سے ہی فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں, اور افلاح کی جو لغوی تشریح کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ اپنی ساری مراد پا لینا. یہ گویا کہ صرف چھٹکارا پانے کو لفظ نہیں ہے, اور اس طرح سے تفسیر میں لوگ گئے ہیں کہ قرآن نے فلاح کا تصور, اچھا اس کا مصدر افلاح ہونا چاہیے تھا, کیونکہ افلاح یفلح افلاحن ہونا چاہیے, لیکن اس کا مصدر فلاح ہی استعمال ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ باب افعال کا مصدر استعمال کرے. یہ بھی عربی میں ہے کہ مفعول مطلق کے طور پر یا ویسے, بعض دفعہ اس باب سے جو مزید فی کا باب ہوتا ہے اس کی بجائے مصدر ایک اور استعمال ہوتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ فلاح اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے. اولئک هم المفلحون, افلاح کا میں نے فلاح پانا. قرآن میں آتا ہے قد افلح المؤمنون, اور وہ بھی آتا ہے انہ لا یفلح الکافرون, کہ بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے. یہ نہیں کہ وہ کافروں کو فلاح نہیں دے گا بلکہ پائیں گے نہیں. افلاح یفلح فعل لازم ہے, اور اس کے معنوں میں جو گنجائش ہے وہ تفسیروں میں دیکھی جا سکتی ہے کہ فلاح اور نجات میں کیا فرق ہے. نجات محدود لفظ ہے, فلاح اس سے بڑا لفظ ہے. بعض کہتے ہیں کہ نجات تو ایسا ہے جیسے فیل ہونے سے بچ گیا, اور فلاح یہ ہے کہ ہائیسٹ مارکس لے لے. تو اس طرح سے اس کا ترجمہ جنہوں نے کیا اپنے مراد کو پہنچیں گے وہ شاید زیادہ بہتر ترجمہ ہے, بجائے اس کے کہ وہ نجات پانے والے ہوں گے. شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا ہے رستگان, رستگان کا معنی تو چھوٹ جانے والا, یعنی مصیبت سے نجات پانے والا, لیکن لفظ کے معنوں میں اس سے زیادہ گنجائش موجود ہے. ان الذین کفروا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, ان حرف مشبہ بالفعل ہے, اور الذین کفروا یہ الذین اس میں موصول اور کفروا اس کا صلہ ہے, صلہ موصول مل کر یہ تو بنے ان کا اسم, اس لیے یہاں ہم الذین کو کہہ سکتے ہیں کہ نصب میں ہے. اب اس کی خبر کیا ہے, یعنی یہ ایسے ہی ہے ان الذین کفروا جیسے کہ ان الکافرین, تو خبر کیا ہے کافروں کے بارے میں. اصل خبر نحوی اکثر کہتے ہیں کہ جو آخر آیت پہ فکرہ آ رہا ہے نا لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. گویا کہ فکرہ تو اصل اتنا ہے ان الذین کفروا لا یؤمنون, جو کافر ہو چکے ہیں یہ اب ایمان نہیں لائیں گے, فکرہ تو ہے اتنا. درمیان میں جملہ معترض ہے, ایک بات بطور اعتراض کیا گئی ہے, اور بعض نے پھر اور تعویلیں کی کہ سواء مبتدا ہے بہرحال, لیکن یہ سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم درمیان میں پیرنتھسز میں جیسے فکرہ آ جاتا ہے یوں ہے سواء علیہم, سواء یہاں مبتدا ہے, نکرہ ہونے کے باوجود یہ مبتدا مانا جائے گا کیونکہ ایک اصول کلی کو ظاہر کرتا ہے. یا پھر یہ ترجمہ کیا گیا بعض نے کہ انذرتم ام لم تنذرہم, یہ پورا فکرہ مبتدا ہے اور سواء علیہم خبر ہے, یعنی انذرتہم ام لم تنذرہم سواء علیہم, تو ان کو ڈرا یا نہ ڈرا ان کا برابر ہے. اس صورت میں اگر ہم ایک لفظ لیں تو پھر مصدر بن سکتا ہے, یعنی انذاروں کا اور عدم و انذار کا سواء علیہم, تیرا ڈرانا یا تیرا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے. تو یوں یہ فکرہ انذرتہم, کیا تو نے ان کو ڈرایا, لیکن یہاں استفہام کا ترجمہ کیا نہیں کرتے, خصوصاً جب اس کے بعد ام آ رہا. ترجمہ اردو میں پھر جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں ادھر آر وغیرہ استعمال ہوتا ہے, اس طرح سے یا دو استعمال ہوتے ہیں, یا چاہے استعمال ہوتا ہے, چاہے تو ان کو ڈرائے یا چاہے نہ ڈرائے. ویسے اس کا استعمال یہی ہے عربی میں کہ پہلے آ کے بعد ماضی, دوسرے ام کے بعد مضارع ہوتا ہے. اور میں نے یوں بن مثلا استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, اوعظت علینا ام لم تکن من الواعظین, وہاں سے دوسرے, لیکن اگر بنانا چاہیں تو وہی تھا اوعظت ام لم تعظ, بات یوں بنتی ہے کہ دوسرا مضارے میں آتا ہے ہم کے ساتھ، دوسرا ماضی میں لم کے ساتھ ماضی بناتے ہیں، تو یہ لم تن ذر تو نے نہ ڈرایا، تو نے ڈرایا ہی نہیں، یوں میں نہ ہوا، تو نے ان کو ڈرایا، دونوں ماضی ہو گئے نا، پہلا سمپل ماضی دوسرا لم کے ساتھ ماضی، تو نے ان کو ڈرایا یا تو نے ان کو ڈرایا ہی نہیں، یہ تو ہے لفظی ترجمہ، تو نے ان کو ڈرایا یا تو نے ان کو ڈرایا ہی نہیں، سوا ان علیہم ان پر برابر ہے، تو اس صورت میں سوا ان علیہم سوا ان خبر اور اینڈ پہ جاتے ہیں، اور یہ مقدم کر دی ہے، خبر مقدم بھی ہو جاتی ہے اس طرح سے، تو یہ سب درمیانی جھگڑا تو ان کو ابا محاورہ ترجمہ اسی لیے کرتے ہیں کہ تو ڈرائے یا نہ ڈرائے ان پر برابر ہے، یعنی ڈرانا نہ ڈرائے.